الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمي فانسب الى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عظم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے محبوبوں کے ذکر کے لیے حاضری کی توفیق مرحمت فرمائی، بالخصوص امام الاولیاء غوث الاغواص قطب الاقطاب حضور سیدنا غوث اعظم قدس سره العزیز کی یوم پاک کے حوالے سے ہم تمام یہاں پر جمع ہیں، جن کے عرس پاک کو، جن کے ذکر پاک کو گیارہویں شریف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے قبلہ ہمارے محترم قاری صاحب کی زبان سے چند مختلف عنوانات اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی شخصیت مبارکہ کے مختلف جہتیں، مختلف شعبجات اور آپ کی شخصیت کی مختلف برانچز کے حوالے سے ہم نے چند ضروری ابحاث گزشتہ اس مسجد شریف میں الحمدللہ 15 سال سے اور باقاعدہ ضبط یعنی ریکارڈنگ اور اس کے لانے کے حوالے سے گزشتہ تقریباً 7 یا 8 سال سے جو موضوعات ہم نے ذکر کیے ہیں اس کا ایک خاکہ پیش کیا، جس میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود سوانہ حیات، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب پاک کی پاکیزگی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشائخ کا سلسلہ اور ان مشائخ کو اپنے دور کے دیگر مشائخ میں اولیت اور علو اور تفوق حاصل ہونا، اور جس طرح آپ کا نسب اس دور کے خاندانوں میں بلند ہے اسی طرح آپ کا شجرہ طریقت بھی اس دور کے شجرہ طریقت میں سب سے اونچی شاخ ہے۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ وارضاہ عنہ کی شان ہے۔ اس حوالے سے ہم نے سورہ 3 میں جو اللہ رب العالمین نے جو انسانوں کی تعریف کی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو احسن تقویم میں ایسے ہی حضرات ہوتے ہیں کہ جن کو دنیا غوث اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ پھر اہل سنت و جماعت کا جو قلبی رابطہ اور جو تعلق اور جو کنیکشن اور سلسلہ ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اس کے مختلف جہتوں پر قرآن و سنت کے حوالے سے ہم نے باتیں ذکر کی، پیری مریدی کے آداب کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی اور اس پر اہل بدعات اور بد مذہبوں کے اعتراضات کا دندان شکن جواب جو ہمارے اکابر نے اپنی مسلم اور مضبوط کتابوں میں درج کیا ہے وہ آپ تک پہنچانے کا ہم نے شرف حاصل کیا ہے۔ اسی طرح سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے باقاعدہ یا سید شیخ عبد القادر جیلانی کے کلمات کہنا اور آپ کی ذات مبارکہ کو، آپ کی شخصیت مبارکہ کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے مدد و استمداد کا مؤثر ذریعہ سمجھنا، اس کی قرآن و سنت کے ذریعے کیا حیثیت ہے، اس پر بڑی تفصیلی گفتگو حضور داتا صاحب کے یوم پر بھی ہم نے کر دی تھی، اور حضور داتا صاحب کا جو عرس گزرا ہے اس میں وہابی بد مذہبوں کے جتنے اعتراضات تھے اس کا مکمل جواب ہم نے پیش کیا، اور اہل سنت و جماعت کا جو اولیاء کے ساتھ تسلسل سے صدیوں سے جو تعلق ہے اس کی حقانیت، اور جو اس سچے اور پختہ مذہب و مسلک کے اوپر جو اعتراض کیا جاتا ہے اس کی کمزوری، اس کی فرسودگی، اور اس کی کس قدر حقارت ہے، اور اس کی کس قدر پسپائی اور کمزوری ہے، اس کو ہم نے قرآن و سنت کے دلائل سے پیش کیا کہ آج تک امت نے جس نظریے کو صحابہ سے لیا الحمدللہ اہل سنت اسی نظریے کے ترجمان اور محافظ ہیں۔ کیونکہ ایک دن کی نشست ہوتی ہے، اس میں اتنی لمبی گفتگو بھی نہیں ہو سکتی ہے، تو لہٰذا میں صرف عنوان آپ کو بتا رہا ہوں، اس پر تمام چیزوں پر گفتگو ہو چکی ہے، اور نوجوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ویب سائٹ پر آئیں اور ان موضوعات کو دیکھیں اور اس کا ضرور مطالعہ کریں، یا غوث اعظم کہنے کی شرعی حیثیت، غوث اعظم کو بارگاہ الوہیت میں بطور وسیلہ پیش کرنے کی شرعی حیثیت، ان تمام موضوعات پر، اور بالخصوص جو ہم نے ایک تحقیقی بیان آپ کی خدمت پیش کیا تھا کہ غوث اعظم کے عقائد، کہ غوث اعظم کے عقائد کیا تھے، غوث اعظم حضور کے بارے میں، حضور کے علم غیب کے بارے میں، حضور کے حاضر ناظر کے بارے میں، حضور کے میلاد کے بارے میں، حضور کی نورانیت کے بارے میں، اولیاء کی کرامات کے بارے میں، اولیاء کا اللہ کی بارگاہ میں مدد کے لیے اپنے مریدوں کے لیے وسیلہ بننا، اس کے حوالے سے جو بد مذہب آج ہمیں مشرک کہتا ہے تو اس کا فتویٰ ہم پر نہیں، سرکار غوث اعظم پر جاتا ہے، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ امت کی متفقہ مسلم غیر اختلافی شخصیت ہے، جن کے اولیاء ہونے پر ہی نہیں بلکہ اکابر اولیاء ہونے پر تمام فرقوں کا مکمل اجتماع ہے۔ صرف شیعہ بد مذہب اس میں کلام کرتا ہے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے مذہب کی خود جو ہے کہ کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، لیکن جو اپنے آپ کو اس دستور ماننے کا مدعی ہے جس کو اہل سنت کا طریق کہا جاتا ہے، اس پر ہم نے گزشتہ درسوں کے اندر اسی میں سرکار غوث اعظم کے عقائد اور سرکار غوث اعظم احسن تقدیم، اس سے ہم نے دیوبندی مولویوں کے نزدیک غوث اعظم کا مقام مرتبہ کیا ہے، غیر مقلدوں کے نزدیک کیا ہے، اس میں ساری عبارتیں ہم نے پڑھی، جس کا خلاصہ یہ نکلا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ہر مکتبہ فکر کے نزدیک ایک مسلم اور اکابر شخصیتوں میں شمار ہوتا ہے، اجلہ شخصیات میں، بلکہ یہی نہیں بلکہ آپ کی ابقریت اور آپ کی اولیت اور علویت اتنی عظیم ہے کہ آپ کا یہ جملہ مبارک کہ قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے، اس کو تمام مکاتب فکر کے علماء نے قبول کیا ہے۔ تو لہذا گفتگو میں کرنے جا رہا ہوں نا، تو اس لیے شک ذرا دور ہو جائیں، تو لہذا مقدمات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو لہذا اہل سنت کا کوئی ایسا عمل نہیں کہ ہم 10-20 آدمی یہاں پر بیٹھ کر جناب جو کہ یہ باتیں کر رہے ہیں، امت کا یہ تسلسل آج تک چلا ہوا آیا ہے، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صوفیہ، جن کو حضور کے صحابہ کا ترجمان کہا جاتا ہے، ان کو اگر بیچ سے ہٹا دیا جائے تو پھر دین کیسے پہنچے گا، تو وہ سارے محدثین، سارے علماء، سارے فقہا اور مشائخ جن کے ذریعے حضور کی شریعت، حضور کا دین، حضور کا قرآن ہم تک پہنچتا ہے، وہ تمام کا تمام متاخرین جو ہیں، جو امت کے صحابہ اور اہل صحابہ کرام و تابعین تب تابعین کے بعد جو آئے ہیں، بلکہ جو سرکار غوث اعظم کے دور اور آپ کے بعد کے دور میں جو آئے ہیں، بالخصوص ان لوگوں نے، یعنی وہ تو اکابر تھے، وہ تو غوث پاک سے پہلے گزرے، لیکن غوث اعظم کی شخصیت اور آپ کی شخصیت کو بطور کرامت کے جاننا اور آپ کی شخصیت کو دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین کی رحمت کا ایک مؤثر سبب جاننا، یہ حضور غوث اعظم کا وصال 561 ہجری میں ہوا ہے، اور اب دیکھیے کہ 1400 سال سے زیادہ، 30 اور 31 32 33 سال گزر چکے ہیں، تو اس کے دوران چاہے محدثین کی جماعت ہو، چاہے علماء کی جماعت ہو، چاہے مشائخ کی جماعت ہو، جہاں پر بھی اہل علم جن کے ذریعے دین آگے پہنچا ہے، ان تمام میں سلام عقیدت بارگاہ غوثیت میں پیش کیا ہے، اور غوث اعظم کے بارے میں ان تمام باتوں کو قبول کیا ہے جس کو آج اہل سنہ ختم قادریہ شریف اور دیگر طریقوں سے غوث اعظم کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اب نوجوانوں کے ذہن میں شک نہیں ہونا چاہیے، اور یہ تمام چیزیں ہم نے تفصیل کے ساتھ ذکر کر دی، اس کو آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ میں پھر عرض کروں کہ ایک دن کی نشست ہوتی ہے، اور ہمیں یہ بھی توفیق نصیب ہوئی اسی مسجد شریف کے اندر کہ ہم نے 10 دن بھی غوث اعظم کا عرس کیا ہے، ہاں، اور اس میں پھر اللہ کرے وہ دن پھر ہمیں نصیب ہو، پھر ایسی توفیق ہمیں ملے کہ ہم پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا عرس 11 دن کریں، اور پھر اس میں دوبارہ ان تمام بحثوں اور تمام تجدیدی سلسلوں کو اور تمام تحقیقات کو ذکر کریں. اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے سرکار غوث اعظم کا ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے, کیونکہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں, اللہ کے محبوب بندے ہیں. ان کے ذریعے اللہ اپنی محبت اور غضب کا اظہار کرتا ہے. جو ان سے محبت کرتا ہے شخصیت کی وجہ سے نہیں کرتا, یہ اللہ کے پیارے اس لیے کرتا ہے. اور حضور نے فرمایا جو کسی بندے سے محبت اللہ کے لیے کرتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے, جو کسی بندے سے نفرت اللہ کے لیے کرتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے. تو لہذا کسی بندے کو قبول کرنا, اس سے محبت کرنا اللہ کے لیے ہو اور اس سے دشمنی کرنا اللہ کے لیے ہو, تو یہ ایمان کا ذریعہ ہوتا ہے. اور حضور نے خود فرمایا کہ جو اللہ کے لیے پیار کرے, اللہ کے لیے غصہ کرے, اللہ کے لیے قبول کرے, اللہ کے لیے رد کرے, بس وہی مومن ہے اور اس کا ایمان مکمل ہو گیا. تو یہ بھی شک اور تشکیک اپنے ذہن سے نکال دیجیے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی قدر و منزلت جو یہ اللہ نے خود عطا فرمائی, اور اللہ نے خود انہیں مرتبہ مقام عطا فرمایا. کیا مطلب؟ قرآن و حدیث کے اندر یہ ذکر موجود ہے کہ اولیاء کو اللہ ایسے مراتب عطا فرماتا ہے, خود دیتا ہے اور خود ان کی واہ واہ کرتا ہے. میں بھی سفر میں تھا تو ایک مجھ سے شخص کہنے لگا کہ جناب جب اللہ انہیں یہ مرتبہ دیتا ہے تو پھر اللہ کی تعریف کریں, ان کا ذکر کر کے اللہ کی تعریف کریں. تو میں نے کہا پہلے تو آپ کی فرسودگی یہ ہے کہ آپ نے ان کے ذکر کو خدا کے ذکر سے جدا سمجھا, ایک بات. دوسری بات یہ کہ یقیناً بات درست ہے کہ اللہ نے ہی انہیں وہ مرتبہ مقام دیا, اللہ نے ان کو شان و جلالت و عزت کا تاج ان کے سروں پر اللہ ہی نے رکھا, اللہ ہی نے انہیں نوازا. تو کہا جب اللہ ہی نے نوازا تو ان کی محفل میں بیٹھ کر اللہ ہی کا ذکر کیا جائے. تو میں نے کہا یہ ذکر خدا کے ذکر کا غیر کب ہے؟ جب ہم غوث پاک کی ساری شانیں بیان کر کے کہتے ہیں اللہ نے دی ہے, تو یہ تعریف کس کی ہوئی؟ اللہ کی. تو میں نے کہا یہ تو آپ کے یتیمی پن ہے, آپ کے عقیدے کا گویا یتیم ہونا اور عقیدے کے طور پر یتیم ہونا ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے. اور دوسری بات یہ ہے میرے دوست کہ اللہ رب العالمین خود اپنے اولیاء اپنے محبوبوں کو مرتبہ اور مقام عطا فرماتا ہے, اور عطا فرماتا ہے تو وہ خود دیتا ہے, لیکن خود ان کا ذکر اتنے شور سے کرتا ہے کہ ہمیں بھی پتا چل جاتا ہے کہ اللہ نے ان کا مرتبہ عطا فرمایا. ہمیں کیسے پتا چلے گا اللہ نے ان کو عزت دی ہے؟ اللہ خود بتائے گا نا. تو جب اللہ خود ان کو کرامتیں دے اور خود ان کی عزت افزائی کرے تو یہی تو خدا کی سنت ہے کہ جن کو خدا نے مرتبہ دیا ہے ان کی واہ واہ کی جائے, کیونکہ خدا خود مرتبہ دیتا اور خود ان کی واہ واہ کرتا ہے. تو ہم بھی خدا کے طریقے پر اور اس کے نہج پر اور اس کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی اللہ رب العالمین کے بندوں کی گویا کہ اس بات پر اقرار کرتے ہیں کہ یہ مرتبہ اور مقام اللہ نے ان کو دیا ہے, اور پھر ان کی واہ واہ کرتے ہیں. اس لیے کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ جو میرے قریب تھے, جو میرے محبوب تھے, میں نے جنہیں محبوب بنایا ان کی واہ واہ کی جائے, اور جو میرے دشمن تھے ان کی پسپائی کی جائے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. تو یہ تو جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ اللہ کے دوستوں کی تعریف کرے گا, جسے اللہ سے محبت ہوگی وہ اللہ کے دشمنوں کا رد کرے گا اور نفرت کرے گا. جو کہے گا جی سب صحیح ہے تو اس تبلیغی جماعت کو لے کر کرنا کیا ہے؟ وہ تو خود سب سے بڑے فراڈی ہیں کہ اگر سب صحیح ہے تو پھر غلط کون ہے؟ سب صحیح ہے تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں کون ہے؟ سب صحیح ہے تو قرآن نے باطل کس کو کہا؟ سب صحیح ہے تو جہنم بنی کس کے لیے ہے؟ تو اسی حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ذکر ہوتا ہے یہ خدا سے خود دور کرنے کا نہیں ہوتا, بلکہ یہ ذکر خدا سے قریب کرنے کا ہوتا ہے. تو لہذا ان موضوعات پر ہم نے حضور شیخ الاسلام داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حال میں تقریر کی ہے, اور اس میں ان تمام اعتراضات کے جوابات بھی ہم نے بھر دے جھولی میری یا محمد میں بھی دیے تھے. وہ پوری تقریر ہماری موجود ہے 3.5 گھنٹے کی, اس میں بھی ہم نے دیے ہیں. اور ابھی جو سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تقریر ہم نے کی ہے اس میں تقریباً 1.5-2 گھنٹہ اسی پر بحث ہوئی ہے, اور کہ داتا کہنا کیسا ہے, کہ اولیاء کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے, قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. وہ اعتراضات جس کو یہ چوٹی کا اعتراض سمجھتے ہیں ہم نے قرآن کے سامنے پیش کیے کہ دراصل انہوں نے قرآن کی ان آیتوں کو پڑھا ہی نہیں ہے. غلطی ان بیچاروں کو لگی وہاں پر ہے کہ جہاں سے اولیاء کا مرتبہ ثابت ہوتا ہے وہ آیت پڑھتے ہی نہیں ہے. وہ آیت پڑھتے ہی وہیں پر ہے جہاں پر خدا کے دشمنوں کی پسپائی ہے. وہ کہتے ہیں جی تو قرآن میں لکھا. ہم نے کہا دشمنوں کے بارے میں لکھا ہے احمقوں, جو محبوبوں کے بارے میں لکھا اس کو بھی تو پڑھو. آیت تم صحیح پڑھ رہے ہو کہ وہ بیکار ہیں, کچھ نہیں کر سکتے, راندہ درگاہ ہے, وہ اپنا خود بھلا نہیں چاہ سکتے. ہم نے کہا وہ دشمنوں کے بارے میں ہیں, خدا کے جو دشمن ہیں ان کو خدا نے بے عزت کیا ان کے بارے میں ہیں. جاہلوں وہ تو تم نے پڑھ لیا, لیکن جو خدا کے محبوبوں کے بارے میں وہ آیت ابھی تو پڑھو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ان کو خطا لگتی کہاں پر ہے کہ یہ صرف اسی طرف اٹکے ہوئے ہوتے ہیں.
ہم کہتے ہیں یہاں پر بھی تو آ کر پڑھو نا جو آیتیں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب بندوں کے بارے میں فرمائی ہے. جس طرح ابھی ڈاکٹر اقبال صاحب کے گھر پر میں نے وہ آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی سورۃ النحل سے آیت نمبر 75 میں اللہ رب العالمین نے کتنے واضح طور پر ذکر فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء. اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے کچھ مخلوق میں سے بندے ایسے ہیں جو مملوک ہیں, یعنی وہ تابع ہیں, ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, کسی چیز کے مالک نہیں ہیں, اور لا یقدر علی شیء, نہ ہم نے ان کو کوئی عزت دی ہے, نہ ان کے پاس کوئی قدر ہے, نہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے. لا یقدر علی شیء, کسی چیز کی وہ طاقت نہیں رکھتے. قرآن خود کہتا ہے, قرآن کہہ رہا ہے لا یقدر علی شیء, وہ کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتے, انہیں کوئی عزت نہیں ہے, انہیں کوئی کرامت نہیں ہے. وہ جب ان کے پاس کچھ ہے نہیں تو دیں گے کیا؟ کہنے کے دیکھیں, میں نے کہا آگے بھی تو پڑھ, آگے بھی تو پڑھ, یہ تو تیرے نانا کا تعارف ہو رہا تھا, اب اولیاء کا جو تعارف ہو رہا ہے وہ بھی تو پڑھ. آگے اللہ فرماتا ہے کہ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء, پھر فوراً خدا نے کہا ومن رزقناہ منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون. پوری آیت پڑھ. اللہ نے فرمایا کہ محبوب جو ہمارے دشمن ہیں, ہماری بارگاہ سے راندہ کر دیے گئے, ان کی مثال مملوک کے ہیں, یعنی ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, وہ نہ کسی چیز کے مالک ہیں بلکہ مملوک ہیں, تابع ہیں, قائد نہیں ہیں, سیادت ان کے پاس نہیں ہے, ذلت ان کے پاس ہے, قیادت ان کے پاس نہیں ہے, پسپائی ان کے پاس ہے, عزت ان کے پاس نہیں ہے, ذلت ان کے پاس ہے, اختیار نہیں ہے, کمزوری ان کے پاس ہے, کچھ دے نہیں سکتے, یہ منصب ان کو نہیں دیا گیا. پھر آگے فرمایا لیکن اے محبوب کچھ ہمارے بندے ایسے ہیں ومن رزقناہ منا رزقا حسنا, جن کو ہم خاص وافر حصہ دیتے ہیں. تو یہ میں نے کہا مولانا احمد رضا صاحب نے لکھا, یہ اللہ نے فرمایا ہے. میں نے کہا پڑھنا پرانی پوری قرآن کی آیتیں. اللہ فرماتا ہے ومن رزقناہ منا, اللہ کہتا ہم دیتے ہیں. کہتا اللہ کو دیتا, ہم نے کہا منا ہم دیتے ہیں. خدا کہتا ہے, تو کہہ کہ اولیاء کو کچھ نہیں ملتا تو تو دار اسلام سے نکل جائے گا, اس لیے کہ قرآن کا انکار ہوگا. قرآن کہتا ومن رزق نہ ہو منا, ہم رزق دیتے ہیں. رزق سے مراد اناج نہیں, بلکہ رزق سے مراد ہر رحمت, ہر مرتبہ, ہر عزت, ہر شرافت و عزت و اختیار کا منصب. خدا کہتا منا ہم دیتے ہیں, ہم دیتے ہیں. جب خدا یہ کہے ہم دیتے ہیں تو شرک نہیں. ہم نے کہا بڑے اختیار والے اولیاء ہیں تو شرک کیوں؟ کیونکہ ہم نے تو ملنے کے بعد تعریف کی ہے, خدا تو دینے کے ساتھ ہی تعریف کرتا ہے. تو یہ کیسی فرسودہ بدبودار سڑی بھی توحید ہے کہ جو قرآن کی آیتوں کا انکار ہوتا ہے. قرآن پڑھنا ہے تو فراغ دلی سے پڑھو. جب تمہارے ملاؤں کو قاسم العلوم کہا جا سکتا ہے تو سرکار غوث اعظم کو بھی غوث اعظم کہا جا سکتا ہے. رشید احمد گنگوہی کے لیے الفاظ ہی لکھتے ہیں کہ زبدۃ الفقہا, غوث الاغواس, قطب الاقطاب, جو وقت کا سب سے بڑا ٹھگ گزرا اس کو غوث الاغواس اور قطب الاقطاب کہا جاتا ہے. اور اس شخصیت کے لیے, اس مولوی کے لیے غوث الاغواس کہنا شرک نہیں ہوتا. اور جو جن کو اللہ نے یہ منصب عطا فرمایا, اور تقریباً 1000 سال سے امت کا تسلسل انہیں غوث اعظم کہہ رہا ہے, تو یہ شرک کہہ کر کہ ساری امت کو کافر بنانا ہے. اور تم تک دین کہاں سے پہنچا؟ تو دیکھیں قرآن خود کہتا ہے کہ ہم انہیں وافر حصہ دیتے ہیں. کیا کہتا قرآن؟ ہم انہیں, اور دیتے بھی کیسا ہے کہ رزق تو سب کو دیتے ہیں, ان کو دیتے ہیں رزقاً حسنا, ایسا زبردست حصہ دیتے ہیں جس کی حسن کی تعریف ہم خود کرتے ہیں. کہتے ہیں ولی کیا دے سکتا ہے؟ ہم نے کہا جو کوئی اور نہیں دے سکتا. کہا کیوں؟ ہم نے کہا اللہ اس کو دیتا ہی وہی ہے جو کسی اور کو نہیں دیتا. اوروں کو صرف رزق دیتا ہے, اس کو رزق حسنہ دیتا ہے. تو رزق کی صفت کو خدا نے خود بیان کیا ہے. اگر وہ لفظ حسنہ کے اندر کوئی حسن نہیں تھا تو اس کو رزق کی صفت کیوں بنائی خدا نے؟ اور اللہ فرماتا ہے جب ہم انہیں رزق حسنہ دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں دے تو دیا نا, تو دے دیا تو بات ختم ہو گئی. ہم نے کہا وہ دینے کے بعد وہ شٹر گرا کر تالا نہیں لگا دیتے, بلکہ خدا یہ کہتا ہے کہ ہم ان کو دیتے ہیں, مال ہمارا ہوتا ہے, دیتے ان کو ہیں. فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ, پھر وہ صبح شام اس میں سے لے لے کے بانٹ رہے ہوتے ہیں. ہم نے کہا یہ دوسرا مسئلہ بھی حل ہو گیا یہاں پر. اولیاء دیتے ہیں, میں نے کہا قرآن کہتا دیتے ہیں فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ. تو کچھ لوگ اس کی ایک ہی تفسیر کرتے ہیں,
کہتے ہیں یہاں سے مراد جو ہے وہ بے جان اور جاندار کی ہے، کہ یہاں پر جو ہے یہ تفسیر کی گئی، تفسیر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتوں کا رد کیا، اور بتوں کی مثال اللہ رب العالمین نے دو شخصیتوں سے دی ہے. ایک یہ دی ہے کہ جناب بت یہ ہے کہ وہ بالکل بیچارہ ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں اور وہ بالکل بے جان ہے، اور ایک ایسا ہوتا ہے جو جاندار ہوتا ہے، وہ اپنے مطلب کے کام کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کافروں کے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جب یہ دونوں برابر نہیں ہیں اور جو اپنے کام خود اپنے ہاتھ سے کر لیتا ہے وہ تمہارے بت سے اچھا ہے، تو تمہارا بت خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک مثال قرآن نے سورہ نحل میں جو یہ آیت چل رہی ہے اس کی تفسیر مفسرین نے ایک یہ کی ہے، اور قرآن اپنی ہر تفسیر پر حجت ہوتا ہے. دوسری تفسیر علماء نے یہ اس کی ہے کہ اس سے مراد مومن اور کافر ہے. کافر کی مثال یہ ہے کہ جس کی کوئی عزت اور قدر نہیں ہے، اور مومن کی اس مثال یہ ہے کہ اس کو ایمان کی دولت دی گئی ہے. اور تیسری تفسیر امام ابو منصور ماتوریدی علیہ الرحمہ نے تاویلات اہل سنہ میں، جو اہل سنت کے عقائد میں امام ہے، غالباً 1313 ہجری یا اس کے لگ بھگ آپ کا سن وصال ہے، لیکن گزرے یہ تیسری صدی ہجری میں، علم کلام کے دو امام بڑے مشہور ہوئے ہیں، ایک امام اشعری اور ایک امام ماجد ماتوریدی. تو امام ماجد ماتوریدی علیہ الرحمہ جو اہل سنت کے دلائل کو معتزلہ، شیعہ، رافضیہ کے مقابلے پر ثابت کرتے ہیں اور دلیل لاتے ہیں، اور ان کے ایجاد کردہ اصول اہل سنت کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، جس طرح فقہ کے اصول ایجاد کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، اسی طرح عقیدے کی تفہیم کے اصول، عقیدہ گڑھتے نہیں، عقیدہ تو قرآن حدیث میں آ گیا ہے، لیکن اس کے سمجھنے کے لیے قانون اور ضابطہ بناتے ہیں امام ابو منصور ماتوریدی علیہ الرحمہ. تو تاویلات اہل سنہ، ان کی تفسیر چھپ چکی ہے بیروت سے، ہمارے پاس موجود ہے. تو تاویلات اہل سنہ میں آپ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا ہے کہ جناب کہ لا یقدر علی شے سے مراد خدا کے دشمن ہے، اور ومن رزقناہ منا رزقا حسنا سے مراد اولیاء امت ہے. یہ تفسیر بھی آپ نے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں دونوں طرح کی تفسیر ہو سکتی ہے، اور ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ بد مذہب بتوں کو اور مزاروں کو ملانا چاہتا ہے، اور خدا یہیں پر بت اور ولیوں کو جدا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس تفسیر کو جو میں کہہ رہا ہوں اس معنی میں نہ بھی لیا جائے، تب بھی تمہارے استدلال کو توڑنے کے لیے آیت ثابت ہے، کیونکہ یہ آیت آئی اس لیے تھی کہ کافر سب کو ایک جیسا سمجھتے تھے، اور اللہ نے آیت چلائی اس لیے تھی کہ جو شرف میں نے اپنے مومن بندے کو دیا ہے وہ بتوں کو دیا ہی نہیں ہے. تو یہاں سے ہمارا استدلال پھر بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو مرتبہ مقام اولیاء کا ہے وہ بتوں کے پاس نہیں ہے، وہ مندروں کے پاس نہیں ہے. جو مندروں پر چڑھائے ہوئے چڑھاوے ہیں اس کا اولیاء کے نیاز سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ چڑھاوے حرام ہیں اور یہ نیازیں برکت ہیں. ان کے مورتیوں پر پڑی ہوئی چادریں جو ہے وہ لعنت کا باعث ہے، اور ان کی مزاروں پر پڑی ہوئی چادریں جو ہے وہ کرامت اور عزت کا باعث ہے. اس لیے کہ کپڑا تو دونوں ہے، اس پر لعنت اس کے وجود کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور اس پر رحمت اس بادشاہ کے وجود کی وجہ سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ کہہ دیجیے کپڑا ہے کپڑا ہے، تو میں نے کہا ماں اور بیوی میں فرق کرتے ہیں آپ؟ کہنے لگے ہاں. تو میں نے کہا پھر ولی اور بت میں بھی فرق آپ کرتے ہوں گے، لیکن اگر خچر اور جانوروں کی طرح آپ کے وہاں ایک ہی مذہب چلتا ہے تو آپ کو ولیوں کا مرتبہ نہیں پتا چل سکتا. یہ نیچے اتر کے ایک مثال پیش کرتا ہوں. جی دونوں طرف، دونوں جگہ مٹھائی بانٹی جاتی ہے، دونوں جگہ چادریں ہوتی ہیں، تو میں نے کہا دونوں جگہ عورتیں ہوتی ہیں، کوئی مرتبے میں فرق ہوتا ہے آپ کے وہاں؟ جو یہ 40 دن یہ ڈبے لے کر جو تم پھر رہے ہوتے لوٹے لے کر، کوئی فرق ہوتا ہے تمہارے وہاں؟ کہنے لگے جی ہاں ہوتا تو ہے. تو میں نے کہا جس طرح ماں کی عزت اور بیوی کی عزت میں ایک احترام کے درجے میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی بت میں اور اولیاء کے اندر زمین اور آسمان سے زیادہ احترام کا فرق ہوتا ہے. جس کے نسب میں خرابی ہوگی یا جس کی اخلاقی پستی ہوگی وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، غیر مقلد باتیں کرتے ہیں، ان کے وہاں سب چیز چلتی ہے. جانور کے سارے اعضاء وہ کھاتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا جانور کے سارے اعضاء وہ کھاتے ہیں، ہر گندی چیز وہ کھاتے ہیں. تو جان سی بات ہے گندی چیز وہ کھائے گا، جانور کے سارے اعضاء کھائے گا، اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں. کتابوں میں لکھا ہوا ہے، فتاوی اہل حدیث میرے پاس پڑا ہوا ہے، باقاعدہ پوچھا گیا کہ بیل کی شرمگاہ کھانا کیسا ہے. یہ تو میں شرمگاہ کہہ رہا ہوں، لفظ تو بڑا عجیب لکھا ہے اس نے، عبداللہ روپڑی سے پوچھا فتاوی اہل حدیث، بیل کی شرمگاہ کھانا کیسا ہے؟ کہنے لگا جی کھا سکتے. میں نے کہا جو 11ویں سے ہٹا تو کھا کے آ رہا ہے، دیکھیے دیکھ رہے ہیں آپ. تو یہ ہنسنے کی نہیں، تحقیق کی بات ہے یہ، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ تحقیق کی بات ہے. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے
کہ جناب جب نعمتوں کو بندہ چھوڑتا ہے تو پھر غلاظتوں کے اندر وہ پڑتا ہے.
ٹھیک ہے, تو یہ تمام چیزوں پر گفتگو میرے دوستو اپنے حوالے سے ہو چکی ہے. اور اہل اللہ کا مرتبہ اور مقام یہ ایسا ہے کہ اللہ نے خود ان کو کرامت عزت عطا فرمائی ہے. درود پاک پڑھ لیجیے. بس مختصر کرتے ہوئے میں چند باتیں ہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سن ولادت کے بارے میں تمام سیرت نگار علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ آقا نعمت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 470 اور ایک روایت کے مطابق 471 ہے اور وصال آپ کا 561 ہے. اس لیے بعض علماء نے آپ کی عمر شریف کو 90 سال اور بعض نے 91 سال ذکر کیے. 11ویں شریف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. 11ویں شریف کے بارے میں علماء نے یہ ضرور لکھا ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہن بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں, اپنے نبی محترم کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر 11 تاریخ کو باقاعدہ اہتمام کر کے نذرانہ پیش کیا کرتے تھے. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اپنی زندگی مبارکہ کے اندر طریق رہا ہے اور وہ اتنی کثرت کے ساتھ چل پڑا کہ پھر غوث اعظم کے وصال کے بعد آپ کے مریدوں نے آپ کے عرس کو ہی 11ویں قرار دے دیا ہے. ٹھیک ہے, اب سن لیجیے, یہ 11ویں سے مراد یہ وہ نہیں ہے جو 12 سے پہلے آتا ہے اور 10 کے بعد آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ضرور تھا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ 11 تاریخ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کے لیے قرآن کی آیات پڑھا کرتے تھے اور ایسی ذکر کی محفل سجاتے اور اس کا نذرانہ عقیدت جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے. یہ تواتر کے ساتھ شاہ صاحب نے بھی لکھا ہے, ملا جیون علیہ رحمٰن نے بھی لکھا, تمام علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ, یہ کانسیپٹ بھی ذرا کلیئر ہو جائے نا گرم شریف کے حوالے سے. تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا طریق تھا اور میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے عقائد پر میں پوری ایک تقریر کر چکا ہوں کہ غوث اعظم کے وہی عقائد آپ کو کہاں ملیں گے, امام احمد رضا کے پاس ملیں گے. ٹھیک ہے, فاضل بریلوی کے پاس جو عقائد آپ کو ملیں گے وہ ملیں گے ہی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ تسلسل کے ساتھ چلے آئے ہیں عقائد, اور اہل سنت جو اس وقت جو عقیدہ رکھتا, میں آگے پڑھوں گا جو تھوڑا سا وقت رہ جائے گا اس میں غوث اعظم کے سارے عقائد پڑھوں گا جو خود غوث اعظم فرمایا کرتے تھے. غوث اعظم تو اپنے خلفاء کے لیے علم غیب کے قائل ہیں, غوث اعظم اپنے خلفاء کے لیے اختیار کل مختار کل ہونے کے قائل ہیں. یہ ایسے دیوس فرقہ ہے کہ یہ رسول اللہ کے لیے نہیں مانتا, تو سنیو اپنی جان بچاؤ ان شیطانوں سے. غوث پاک کہتے ہیں جو میری نصیحت پر میرے شجرے پر عمل کرے گا اس کو علم غیب مل جائے گا. یہ آپ کی فتوحات میں موجود ہے. غوث اعظم جب تقریر کیا کرتے تھے تو 600 آدمی بیک وقت آپ کی تقریر لکھتے تھے. کتنے آدمی بولیے؟ 600 آدمی. کیونکہ غوث اعظم اپنے دور کے سب سے بڑے محدث تھے, سب سے بڑے فقیہ تھے, سب سے بڑے ادب عربی کے استاد تھے, سب سے بڑے قاری قرآن تھے, سب سے مضبوط حافظ قرآن تھے, سب سے مضبوط مفتی اور مجتہد تھے. لہذا ہر شخص جو محدث ہے وہ بھی آپ سے سیکھنے کے لیے بیٹھا ہے, جو فقیہ اور مفتی ہے وہ بھی آپ کے حضور بیٹھا ہوا ہے, جو کسی بھی فقہ کا مفتی ہے وہ آپ کے حضور بیٹھا ہوا ہے, جو قرآن کا قاری ہے وہ ہر بندہ جو کسی بھی علم کے ساتھ شغف رکھتا ہے, کسی کو تاریخ کا علم اچھا لگتا ہے, کسی کو حدیث کا علم اچھا لگتا ہے, یعنی علم سارے علم کی قدر کرتا ہے لیکن ایک جانب کسی کا دل زیادہ جاتا ہے, تو کسی کو حدیث میں زیادہ مزہ آتا ہے, کسی کو فقہ میں زیادہ مزہ آتا ہے, کسی کو تفسیر میں زیادہ مزہ آتا ہے, کسی کو تاریخ میں زیادہ مزہ آتا ہے, کسی کو ادب میں زیادہ مزہ آتا ہے, کسی کو بلاغت میں زیادہ مزہ آتا ہے, اور کسی کو دیگر علوم جو ہے شریعہ اس میں مزہ آتا ہے. لیکن سرکار غوث اعظم جب گفتگو فرماتے تو سرکار غوث پاک بیک وقت بلا مبالغہ, وقت نہیں ہے صرف ان جملوں پر, آپ یقین کیجئے جس کے پیچھے کتابیں بھری پڑی ہیں دلائل کی, کہ غوث اعظم بیک وقت تمام علوم شریعہ کے علم میں امامت کا درجہ رکھتے تھے. تو جس کو جو علم سیکھنا ہوتا وہ غوث پاک کے دربار میں بیٹھا, محدث بھی سمجھ رہا ہے کہ اس حدیث کو کیسا سمجھنا چاہیے, وہ کہتا واہ واہ اچھا یہ بات تو ابھی ہمیں سمجھ میں آئی, مفتی بھی سمجھتا ہے کہ اچھا کلیات سے جزیات کی طرف اس طرح جاتا ہے جایا جاتا ہے, اور اصول سے مسئلے کا استخراج اس طرح ہوتا ہے, استنباط اس طرح ہوتا ہے. جو غوث اعظم قرآن کی ایک ایک آیت پڑھ کر جب اس پر گفتگو فرماتے تھے تو مفسرین اپنے وقت کے غش کھا کے گر جاتے تھے کہ کیسے قرآن کی علوم کی تفہیم خدا نے ان کے دل میں ڈالی ہے. محدث ابن جوزی جیسا حدیث کا شہنشاہ جو امام بخاری کو بھی اکھاڑے میں بلا کر مقابلے کے لیے تیار ہوتا ہے, لیکن جب سرکار غوث اعظم کی گفتگو اور تشریح سنتا ہے تو کپڑے پھاڑ دیتا ہے اور وہ کہتا داڑیاں ہماری سفید ہو گئی لیکن علم کے اس کنارے پر بھی نہیں پہنچ سکے جس کی گہرائی غوث اعظم کو عطا کر دی گئی ہے. تو یہ تو سرکار غوث اعظم آپ سمجھ گئے کیسے خطاب ہوتا تھا. تو 600 شاہ صاحب نے لکھا 600 سے زائد, اور ملا علی قاری نے بھی لکھا اس بات کو, اور ملا علی قاری بڑے دیوانے غوث پاک کے. مکہ میں خبر پہنچی کہ کچھ رافضیوں نے غوث پاک کے شجرے پر اعتراض کیا کہ آپ سید نہیں, معاذ اللہ, جس طرح یہ منگل کے سید ہوتے ہیں نا, جو گھوڑے کے نیچے سے گزر گیا بولے سید ہو گیا. تو یہ جیسا یہ گھوڑی شاہ ہوتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب جو ہے اب سرکار غوث پاک کے شجر مبارک پر جو ہے یہ جو متا سے تولد کرے گا تو وہ سید ہو جائے گا. تو یہ پھر جو ہے غوث پاک کے نسب پر انہوں نے اعتراض کیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صحیح نہج پر یہ آئے اپنی فکر کے تحت. اب وہ جو گوشہ سیدنا غوث اعظم کے حوالے سے تحقیق سے رکھا ہوا تھا, محدثین اس طرف آ گئے, اور اس میں ملا علی قاری کا بڑا کلیدی کردار ہے, اور انہوں نے حدیث و تاریخ و دلائل کے انبار لگا کر غوث اعظم کے والدین کی وہ تعریف فرمائی, اور جتنے روافظ کے اعتراض سے اس کے منہ توڑ جواب دیا. امام سیوطی آپ کی بارگاہ میں دیوانے ہیں, بڑے بڑے علماء آپ کی بارگاہ میں جو ہے وہ سر عقیدت کو جھکاتے ہیں. علامہ یافی علیہ رحمہ رضوۃ الریاحین, ان کی کتاب مقدمہ ہے ولایت کا, لیکن وہ سرکار غوث اعظم کے لیے یوں لگتے ہیں کہ تحریر پڑھنے والا آدمی سمجھتا ہے کہ شاید یہ ایک لفظ لکھتے ہوں گے تو قلم کو چومتے ہوں گے, ایسی عقیدت ان کی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. تو سرکار غوث اعظم جب خطاب فرماتے ہیں تو 600 کے قریب جید علماء آپ کی تقریریں لکھتے ہیں. کچھ تقریر لکھنے میں مصروف ہیں, جن پر خود آپ نے کرم کیا کہ ان پر زیادہ اثر نہ ہو, صرف اتنا رہے کہ یہ ضبط کرتے رہے, اور کچھ پر اپنے فیض کو عام کیا ہے تو پھر مجلس سے جنازے اٹھتے ہیں, نوجوان استغفار کرتے ہیں, چیخ مارتے ہیں اللہ حق کہہ کر, اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں, اور خاص توجہ کرتے ہیں تو پھر ان کے تمام گناہ جھڑتے ہیں, اور محفل میں بیٹھے بیٹھے ان کے سروں پر ولایت کا تاج رکھا جاتا ہے. تو یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل مبارکہ ہے. تو غوث پاک کی ساری تقریریں لکھی گئی ہیں, غوث پاک کی ساری تقریریں, تو خدا فرماتے ہیں کہ میرا مرید کے لیے پردے غیب کے ہٹ جاتے ہیں, میرے مرید کے ہاتھ پر کن کی طاقت دے دی جاتی ہے. مجھے بتائیے قیامت کے دن غوث پاک کھڑے ہوں گے اور کوئی کہے گا آپ کا مرید کہ یہ جو بہت بڑا شیخ الحدیث اپنے زمانے کا آتا ہے یہ حضور کے لیے علم نہیں مانتا تھا, تو وہ غوث پاک کا سامنا کر سکے گا؟ اور اس وقت رحمت الہی اور عذاب الہی کی دو راستے ہوں گے, ٹھیک ہے؟ رحمت الہی کے پہلے پلیٹ فارم پر جو کھڑے ہوں گے یا اولیاء ہوں گے, ان کے پیچھے صحابہ ہوں گے کہ جو یہاں سے گزرے گا ان کے پاس جائے گا, اور صحابہ میں پھر ان کے پیچھے جماعت اجلہ صحابہ کی, پھر اس کے پیچھے جماعت خلفاء راشدین کی, اور پھر وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں پر جلوہ گر ہوں گے. یعنی یہ گروہ در گروہ شامل ہوتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے گا, یہ قافلہ در قافلہ جڑتا ہوا سرکار کی بارگاہ میں پہنچے گا. تو لہذا جو جنتی راستہ ہے اس کی قیادت و سیادت کے لیے جس طرح نہیں پلے کارڈ لے کر کھڑے ہوتے ہیں, ہاں ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ, تو اہل اللہ اہل جنت کے لیے ایک نمائندہ کھڑے ہوں گے, اور جو ان کی طرف آئے گا اور جس کو یہ قبول کریں گے تو سمجھ جاؤ کہ کامیاب ہو گیا ہے. اور دوسری طرف جناب نمرود کھڑا ہوگا, فرعون کھڑا ہوگا, یزید کھڑا ہوگا, یزید کے ماننے والے کھڑے ہوں گے, یزید کو جس جنت میں ڈھونڈ رہے تھے وہ کہے گا آؤ وہ یہی ہیں, وہ ادھر کھڑے ہوں گے. یہ قرآن نے ذکر کیا, احادیث کے اندر موجود ہے, جو اس طرف گیا وہ اس طرف نہیں آ سکتا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ غوث اعظم اور اولیاء کی جو جماعت ہے یہی جماعت آگے لے کر سیدنا صدیق اکبر کے پاس جائے گی, یہی جماعت لے کر سیدنا فاروق اعظم کے پاس جائے گی, اور پھر یہی خلفائے راشدین ان کو لے کر سرکار کی مائیت میں جائیں گے, اور پھر سرکار کے حضور خاص سفارش کریں گے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پھر اپنی شفاعت کبریٰ سے کام مرحمت فرمائیں گے. تو ظاہر سی بات ہے ان کے پاس جائے گا وہ جن کے دل میں ان کی محبت کا ان کے عقیدے کا نور ہوگا. اب جو ان کے عقیدے کو کفر سمجھتا ہوگا تو معاذ اللہ ان کے نزدیک تو یہ خود جماعت مسلمانوں کی نہیں ہے, معاذ اللہ, تو پھر وہ صراط مستقیم کس کو سمجھے گا؟ نمرود کو سمجھے گا. تو لہذا وہ اس طرف چلتا ہوا جہنم میں گر جائے گا. لہذا کامیاب وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے وقت کے سامریوں سے, وقت کے دجالوں سے, وقت کی ریاستی قوتوں کی پرواہ کیے بغیر جو بزرگوں سے عقیدہ ملا ہے اس پر ڈٹے رہیں گے, چاہے وہ تھوڑا رہیں گے ڈٹے رہیں گے. قیامت کے دن وہ اٹھیں گے اکیلے, لیکن جب سامنے ان کی جماعت موجود ہوگی تو وہ کہیں گے کہ تو اپنے علاقے میں اکیلا ضرور تھا لیکن ہم پورے کا ترجمان تھا، لہذا تو وہاں پر اکیلا حق کہتا تھا اور ہمارا نظریہ بیان کرتا تھا، لہذا اب تو قبر سے اٹھ گیا ہے تو تو اکیلا نہیں اٹھے گا، ہم سب تجھے لینے کے لیے آئے۔ سبحان اللہ۔ اسی کو قرآن نے کہا تھا وکونوا مع الصادقین، اسی کو قرآن نے کہا تھا لخلہ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے یہ افکار و نظریات علم غیب کے حوالے سے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے ہم نے گویا کہ تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عراق اور میں ایسی وقت میں آپ کا ظہور ہوا کہ جب پورا عرب اور عراق یونانی فلسفے کے اثرات سے بالکل مشکوک ہو چکا تھا، یونانی فلسفے اور ان کی عقلی اعتراضات نے بڑے بڑے مسلمان لوگوں کو، مضبوط عقیدہ لوگوں کو مشکوک کر دیا تھا، کیونکہ عقیدہ کا دشمن شک ہوتا ہے اور عقلیات کے ذریعے شک پیدا کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت بن گئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حوریں بوڑھی نہیں ہو گئی، کہ جب سے بنی ہوئی ہے جنت آسمان کے اوپر کیسے ہو سکتی ہے، آسمان تو لطیف ہے بادلوں جیسا ہے اور وہ نرم ہے، اس میں دروازے کیسے ہو سکتے ہیں، اس میں کثافت و ہجوم ہے نہیں۔ یہ عقلیات کے ذریعے جو یونانی فلاسفروں نے عراق کے اور عرب کے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی، انہوں نے سمجھ لیا کہ اگر براہ راست تلوار کے ذریعے آئیں گے تو یہ ہمیں زمین میں گاڑ دیتے ہیں، تو لہذا ان کے اندر شک پیدا کرو تو فرقے بنائے، جس طرح آج بھی مسلمان قوت میں مضبوط ہے کہ یہ فاق اکش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کال دو، یہ جو ملتے جملے اقبال نے کہے ہیں کہ یہ امت مصطفیٰ بھوک اور پیاس سے نہیں مرتی، اس کے دل میں جو غذا رسول اللہ کی محبت کی ہے، یہ بے پانی کے تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے، تو یہ امت کے اندر جو حضور کی محبت کی تازگی ہے یہ اسے مرنے نہیں دیتی، یہ ہزاروں سال قبر کے اندر بھی موجود ہو تو اپنے مرید کی فریاد پر جواب دیتے ہیں۔ تو کہا ان کو اگر مارنا ہے تو ان کے دل سے اصل حیات کو نکالو، اور وہ اصل حیات کیا ہے؟ تعلق مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ۔ تو فرنگیوں نے بھی 1856-57 کے اندر یہی کیا، اور اس دور کے ہر دور کے اندر مسلمانوں کے اندر جب کمزور کرنے کی کوشش کی گئی تو آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو ہر دور کے اندر باطل قوتوں نے تلوار کی بجائے مسلمانوں کا رشتہ جو حضور کے ساتھ ہے اس کو پھیکا کرنے کی کوشش کی۔ آج حرم کی سرزمین ہے لیکن وہاں جا کر حضور کے ساتھ تعلق جتنا توڑا جاتا ہے اتنا میں سمجھتا ہوں کہیں نہیں توڑا جاتا، یہاں نہیں ہاتھ اٹھاؤ، ادھر نہیں چومو، وہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو۔ ہم نے کہا ان سے نہیں جڑیں گے تو جڑیں گے کس سے، ان کی طرف منہ نہیں کریں گے تو کریں گے کس کی طرف، ان کی جانب ہاتھ نہیں اٹھے گا تو اٹھے گا کس طرف۔ لیکن بدقسمتی اتنی ہے کہ مقدس جگہیں ہیں، لیکن جتنا وہاں پر عقیدے پر حملہ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کہیں پر نہیں ہوتا، یہ بات بھی آپ ذرا ذہنوں کے اندر محفوظ رکھیں۔ تو ہمیشہ مسلمانوں کے اندر کمزور کرنے کے لیے، کسی شخص کو کمزور کرنے کے لیے سلو پوائزن دیا جاتا ہے تاکہ آہستہ آہستہ مرے، تو مسلمانوں کو سلو پوائزن کیا دیا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ حضور کی ذات سے متعلق شک پیدا کیا جائے۔ اور آپ دیکھیں سنیوں کی ایکسرسائز اور ایکٹیویٹیز کیسی ہیں کہ یہ کبھی اس عقیدے کو مردہ ہونے نہیں دیتی، کبھی میلاد کرتے ہیں، کبھی ناتخوانی کرتے ہیں، کبھی ذکر حسین کرتے ہیں، کبھی اولیاء، یہ وہ ایکسرسائز ہیں جو اصل میں اس دولت کی نعمت کو چارج کرتی رہتی ہے۔ اور بد مذہب دیکھیں شیطان کیسا ہے کہ وہ براہ راست حضور کی طرف نہیں آتا، جو چیزیں حضور کی محبت میں بندے کو جوان رہتی رکھتی ہے اس کے خلاف فتوی دیتا ہے۔ آپ سمجھ گئے فکر آپ؟ تو جو لوگ کہتے ہیں جی سنی علماء میلاد ہی پر تقریر کیوں کرتے ہیں، ہم نے کہا اسی کے ذریعے تو عقیدہ بچتا ہے۔ جس طرح کے فوجی جب اپنے مشن پر چلا جاتا ہے تو اس کو جرنیل اس کو زندہ رکھنے کے لیے اس کو مشق اور ایکسرسائز دے، یہاں کھڈا کھودو، یہاں پر جاؤ، یہاں چھلانگے لگاؤ، یہ کرو وہ کرو، کوئی جنگ نئی بھی ہو رہی ہے ہوتی ہے لیکن اس کے لیے ہر دور کی جنگی ایکسرسائز اور جنگی ترکیبیں اور جنگی مشقیں اس کے لیے چلتی رہتی ہیں، کیوں؟ تاکہ اصل مشن اسے یاد رہے۔ تو لہذا اصل چیز رسول اللہ کی محبت ہے، اگر اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو دل پر اس محبت کے آئینے پر غبار پڑ جائے گا۔ لہذا نعت خوانی، چراغا، جھنڈے، میلاد، صلاۃ و سلام، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام، ذکر کی، ختم قادریہ، ختم خواجگان، مشائیں، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو سرکاری صلاۃ و سلام کے محبت کے آئینے پر گرد پڑنے نہیں دیتی۔ سمجھے سنیو، ان محفلوں کی عقیدت کو سمجھے آپ، اور بد مذہب انہی محافل سے روکتا ہے تاکہ یہ محافل ختم ہو جائے، یہ محبت کی ایکٹیویٹی اور ایمان کے تحفظ کی ساری مشقیں ختم ہو جائے تو پھر حملہ کرنا آسان ہو جائے۔
اس لیے میرے امام نے زور دے کر کہا تھا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم. کیا جملہ کہا میرے امام نے, حشر تک ڈالیں گے. او نجدی سن, تو آج کی بات کرتا ہے؟ فرما حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا. آگے کیا ہے؟ مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. اور یہ نجد کے قلعے کیسے گر جائیں گے میلاد کرنے سے؟ وہ یہ ہے, سمجھ رہے ہیں؟ میلاد کرنے سے نجد کے قلعے, وہ نجدی داخل جہاں سے ہوتا ہے اسی دیوار کو اتنا مضبوط رکھو, کیونکہ اصل دولت پیچھے ہے. دروازہ مضبوط رکھو, دروازہ مضبوط ہوگا چور اندر آ ہی نہیں سکے گا. تو اصل حضور کی محبت کا دروازہ میلاد ہے, صلاۃ و سلام ہے, درود شریف ہے, ختم قادریہ ہے, ختم خواجگان ہے, ذکر حسین ہے, ذکر اہل بیت ہے, ذکر صحابہ ہے. یہ وہ قلعے کی دیواریں ہیں, فصیل ہے. یہ جتنی مضبوط رہیں گی, اندر پڑا ہوا چراغ اتنا ہی روشن رہے گا اور دولت محفوظ رہے گی. تو یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت, یہ ہم اس لیے کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تجدید عہد کے لیے. تجدید ہے, بچہ بھی جب اسکول جاتا ہے تو صبح صبح اس کو پاک سرزمین شاد باد پڑھایا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ اپنے عہد کی اس کو تجدید ہوتی رہے, ٹھیک ہے؟ بعض حساس اداروں کے اندر جن کے ذمے قوموں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, وہ صبح اپنی ڈیوٹی پر آتے ہیں تو اپنا حلف نامہ پہلے اپنے افسر کے سامنے پڑھتے ہیں تاکہ اس کی تجدید ہوتی رہے, اس کی تازگی ہوتی رہے. تو یہ ایمان کی تجدید, تحفظ اور تازگی کی محفلیں ہیں. سرکار غوث اعظم نے کثرت کے ساتھ 11 ربیع الثانی یا 11 تاریخ کا اہتمام کر کے بارگاہ مصطفیٰ کریم میں جو ہدیہ عقیدت پیش کیا تھا, وہ آنے والی امت نے اور آپ کے مریدوں نے آپ ہی کے عرس میں اس کو شمار کر لیا. اس اعتبار سے اس کو 11ویں شریف کہا جاتا ہے. اور 11ویں شریف میں عرض کر رہا تھا, اس لیے نہیں کہا جاتا, ایک تو غوث پاک 11 کو کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, ایک تاریخ کو یاد دلانے کی, اور اس سے مراد صرف وہ 11 کا عدد نہیں ہے جو 10 کے بعد آتا ہے, اور اس سے مراد صرف وہ 11 کا عدد نہیں ہے جو 12 سے پہلے آتا ہے, بلکہ اس سے مراد جو ہے خاص ذکر کے اہتمام کا عنوان ہے. خاص ذکر کے اہتمام کا عنوان ہے. جس طرح کے دیکھیے نا, اللہ رب العالمین نے 27 کو قرآن اتارا ہے, تو اب لیلۃ القدر یا 27 کی محفل کو سجانا جو ہے وہ یہ نہیں کہ 26 کے بعد جو تاریخ آئے گی, 28 سے پہلے جو آئے گی. نزول اس کا 27 میں ہوا ہے, لیکن اس محفل کو عظمت قرآن, ذکر قرآن کا عنوان دے دیا گیا ہے. تو 11ویں شریف ہو یا 12ویں شریف ہو, اس کو حضور کے ذکر اور اولیاء کے ذکر کا عنوان دے دیا گیا ہے. تیجا ہو, 40واں ہو, 10واں ہو, برسی ہو, اس کو اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے سال ثواب پہنچانے کا عنوان دے دیا گیا ہے. اس سے عددی افراد مراد نہیں ہے, بلکہ اصل عنوان کی ترجمانی اور اس کے تحت اللہ اس کے رسول کا ذکر مراد ہے. سمجھ گیا؟ یہ کہتے ہیں چوتھے کو نہیں پہنچے گا. میں نے کہا تجھے تو کبھی صدیوں میں بھی نہیں پہنچے گا, کیونکہ تجھے خدا کی رحمت پر امید ہی نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تیجے سے مراد اور چہلوم سے مراد وہ عددی نہیں ہے جو 39 کے بعد آئے یا 41 سے پہلے آئے, بلکہ اس سے مراد ایک نام ہے, ایک عنوان ہے جس کے تحت یہ کام ہوگا. عموماً کوئی شخص جناب جو ہے جمعے کے دن وصال کر جاتا ہے, تو اس کا سوئم جو ہے جمعے کی رات کو وصال کر گیا, سوئم اس کا پیر کے دن ہونا چاہیے, لیکن اتوار کے دن رکھ دیا جاتا ہے. کیوں رکھ لیا جاتا ہے؟ کہ عدد مراد نہیں ہوتا, احصال ثواب کا نام ہے یہ. ایسی محفل جس میں بیٹھ کر فوت شدہ لوگوں کے لیے اللہ سے رحمت کو طلب کیا جائے, اسی کو عنوان کے طور پر تیجا کہہ دیا جاتا ہے, 40واں کہہ دیا جاتا ہے, ذکر رسول کی محفل کہلائی جائے اسی کو کبھی 12ویں شریف کہہ دیا جاتا ہے, کبھی درود کی محفل کہہ دیا جاتا ہے, کبھی صلاۃ و سلام کی محفل کہہ دیا جاتا ہے. اسی طرح اولیاء کاملین کے ذکر کی محفلیں کرنا, اس کو جناب جو ہے کہ وہ 11ویں شریف, اور بالخصوص بڑی 11ویں یوں کہا جاتا ہے کہ سال کے علاوہ 11 مہینے جو ہیں اس میں ہم خاص طور پر 11ویں کی محفلوں میں تمام اولیاء کا ذکر کرتے ہیں, لیکن خاص جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی وصال کا مہینہ ہے اس میں بڑی 11ویں کرتے اس لیے ہیں کہ جن اولیاء کے یہ سربراہ اور سردار ہیں, خاص طور پر خصوصیت کے ساتھ ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے. تو اس کو کہتے ہیں بڑی 11ویں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں بڑی 11ویں. یہ کہتے جی بڑی 11ویں سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا تم کل کہہ رہے تھے ہمارے ابا بڑے ہیں, تو میں نے کہا کہ وہ کیا 12 فٹ کے ہیں؟ لیکن نہیں نہیں ایسی بات تو نہیں ہے, بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں, بڑے سے مراد تو ہمارے وہاں تو جو کہ تم نے شاید اپنے باپ کے لیے فاٹک بھی تھوڑا اونچا رکھا ہوگا کہ اماں یہاں سے آئیں گی باپ وہاں سے آئے گا.
اور سب کے لیے تمہیں چھوٹا رکھا. اکیلے نہیں, اس سے یہ مراد نہیں, ان کا مرتبہ مراد ہے. تو میں نے کہا یہاں بھی مرتبہ مراد ہے, یہاں قد و قامت, یہ سینٹی میٹر, یہ ڈگریاں نہیں ناپی جاتی ہیں, یہاں پر بھی جو ہے مرتبہ اور عزت اور مقام مراد ہے جو اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمایا. اب آئیے میرے دوستوں, سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ہونا کے حوالے سے ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اکثر آپ کے اقوال الہامی ہیں, کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ براہ راست جملے کہہ رہے ہوتے ہیں, فرما میرے رب نے مجھے یہ کہا, میرے رب نے یہ کہا. وہ جو فرمایا اپنے خلوے کے سقان الحب کا سات الوصال فقلت لحمرتی بین الموالے, تو یہ جو جملے آپ کہتے ہیں, یہ جو بالاستیعاب جو نکل رہے ہیں, یہ الہامی جملے ہیں. اور یہ الہامی جملے کا جس کی سند کیا ہے, ہم نے کہا جس کی سند یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اولیاء پر وحی الہامی فرماتا ہے. وحی کہتے ہیں لغوی اعتبار سے, وحی کہتے ہیں لغوی اعتبار سے خاموشی سے الاشارۃ بسرعہ, جلدی سے کسی جانب اشارہ کر دینا, ٹھیک ہے. اور وحی کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین غیب کے امور کو نازل فرماتا ہے. اب اگر وحی کو لغوی معنی پر رکھا جائے اور اصطلاحی معنی سے ہٹایا جائے, اصطلاحی معنی تو اس کا یہ ہے کہ وحی انبیاء ہی پر ہوتی ہے, غیر نبی پر نہیں ہوتی. اور وحی کو اگر اس کے لغوی معنی پر رکھا جائے کہ خاموشی سے غیب کا اشارہ دے دینا, تو پھر اس کی تین قسمیں بن جاتی ہیں, وحی تشریعی, وحی الہامی اور وحی فراستی. یہ دو قسمیں اس کی بنتی ہے, وحی تشریعی اور وحی الہامی. جہاں پر اولیاء کے لیے لفظ وحی آتا ہے, جس طرح کے فتوحات مکیہ کے اندر حضرت محی الدین ابن عربی ذکر کرتے ہیں, تو ابھی شور مچاتے ہیں کہ انہوں نے نبیوں ولیوں کو نبی کہہ دیا ہے اور ان کے لیے وحی مانا, یہ ان کی جہالت ہوتی ہے. اس لیے کہ وحی کا لفظ تو قرآن نے شہد کی مکھی کے لیے بھی کہا ہے, تو کیا قرآن نے کہا شہد کی مکھی کو نبی کہہ دیا ہے؟ یہ نہیں ہے. تو وحی کا لفظ جو ہے اصل لغت کے اعتبار سے, لغوی اعتبار سے اہل زبان وحی کا لفظ خاموشی سے پردے میں رہ کر کوئی خاص بات بتانے کو کہتے ہیں. پھر جب یہ شریعت کی اصطلاح بن گئی, تو اس میں معنی ہو گیا کہ جو خاص پوشیدگی کی بات جو اللہ نبی پر شریعت کی صورت میں کرتا ہے, اس کو وحی کہتے ہیں. اس لیے عموماً یہ کہہ دیا جاتا ہے, اور اکثر اصطلاحی معنوں میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نبی کے علاوہ کسی پر وحی نہیں ہوتی. کیا مطلب, کون سی وحی نہیں ہوتی؟ شریعت والی وحی نہیں ہوتی. اور جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ اولیاء پر اللہ وحی فرماتا ہے, جس طرح فتوحات مکیہ میں حضرت محی الدین ابن عربی لکھتے ہیں, تو ابن تیمیہ دیگر لوگوں نے شور کیا کہ جناب یہ کہ, بلکہ ابن تیمیہ اس کا کئی جگہ پر قائل بھی ہوا, لیکن بن باز نے اس پہ شور کیا اور کہا جناب یہ اولیاء کے لیے وحی کی بات کرتے ہیں. تو ظالموں, اولیاء کے لیے اگر ہم وحی کی بات کرتے ہیں, تو قرآن نے کہا شہد کی مکھی کے لیے نہیں وحی کی بات کی. تو وہاں سے وحی سے مراد وہ شریعت والی وحی نہیں ہے, بلکہ خاص راز دینا ہے جس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ یا یوں سمجھ لیجئے, اس کو تھوڑا آسان کرتے ہیں, کہ خدا غیب کو دو قسموں میں بانٹتا ہے. خدا غیب دینے کو اپنی مخلوق کو دو قسموں میں بانٹتا ہے, ایک کو وحی کہتا ہے, ایک کو الہام کہتا ہے. اب یوں سمجھ لیں, وحی انبیاء کے لیے ہوتا ہے, الہام اولیاء کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب جو یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں نا, اللہ غیب کو دو حصوں میں بانٹتا ہے, اور بانٹنے سے مراد کہ اصل راز انبیاء کو دیتا ہے, اور اسے وحی کہا جاتا ہے, اور اس کی ذیلی شاخ, اس کی تشریحات, اس کی تعبیرات نبی کے توسط سے, نبی کے فیض سے, جس طرح کے ستاروں کو روشنی سورج سے آتی ہے, تو اس طرح اللہ رب العالمین اپنے فیض و کرم سے اس نبی کے وسیلے سے اس نبی کی امت کے اجلہ اولیاء کو دیتا ہے, تو اس کو الہام کہتے ہیں. تو لہذا غیب جو اللہ دیتا ہے, ان معنوں میں دو قسم بن جاتی ہیں, لیکن دو قسمیں برابری کے اعتبار سے نہیں ہیں. پھر میں عرض کر دوں, اصل تو نبی کو مل رہا ہے, لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بات میں عرض کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. دو قسم کی میں بانٹتا ہے, ایک کو وحی اور ایک کو الہام. ایک کو وحی, اور یہ دونوں غیب کی باتیں ہوتی ہیں, دونوں غیب کی باتیں ہوتی ہیں. اب جو بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ غیب کو دو صورتوں میں بانٹتا ہے, اس کو اس طرح بھی کہا جاتا ہے کہ وحی کی دو قسمیں بن جاتی ہیں, ایک وحی تشریعی ہوتی ہے, ایک وحی الہامی ہوتی ہے. تو لہذا جس کو ہم عرف عام میں وحی کہتے ہیں, اس سے مراد قرآن کا نزول, اس سے مراد شریعت کا نزول. وہ تو انبیاء کے علاوہ کسی کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. کوئی مانے تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا, لیکن وحی کو اگر غیب کے معنی میں لیا جائے, تو پھر الہام کے معنی میں بھی علماء کہتے ہیں. لہذا جن اولیاء نے, جس طرح محی الدین ابن عربی شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے لیے یہ جملے فرمائے ہیں کہ اولیاء پر بھی خدا وحی فرماتا ہے, تو اس وحی سے مراد شریعت کی وحی نہیں ہے, بلکہ الہامی اور راز اور غیب بتانا ہے. سمجھ لیں میری بات آپ. درود پاک پڑھیے. اب یہ اہم موضوع میرے خیال میں کئی دفعہ رہ گیا ہے، میں اس کو تھوڑا کنٹینیو کرتا ہوں تاکہ اس موضوع پر آپ کو جو تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے اس میں خاص تمیز آپ کو اس حوالے سے پہنچ جائے، کیونکہ اکثر جو ہے کہ کیونکہ آج میڈیا تیز ہو گیا ہے اور ہر نوجوان جو ہے کہ وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے بیتاب بھی ہے، تو غیر مقلدین اکثر جو ہے وہ ان حوالوں کو لا کر، محی الدین ابن عربی اور دیگر بزرگوں کے لا کر حوالوں کو سامنے رکھتے ہیں، اور وہ کتابیں فتوحات مکیہ وغیرہ اتنی ادق اور اتنی مشکل کتابیں ہیں کہ اگر اس کا اردو ترجمہ بھی کر دیا جائے نا تو عربی تو اپنی جگہ پر، اردو ترجمہ بھی کرے تو سر کے اوپر سے جاتا ہے۔ میں حضرت پیر مہلوی شاہ صاحب کو پڑھتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ شیخ الاسلام، آپ اس درس دینے میں امامت کا درجہ رکھتے تھے۔ حضور شیخ الاسلام حضرت پیر مہلوی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ فتوحات مکیہ کے استاذوں میں سے تھے درس دینے والے، بلکہ آپ کے تلامذہ ایسے تھے کہ جو تلامذہ پیر مہلوی شاہ صاحب کی محفل میں بیٹھنے والے لوگ جب پیر صاحب سے سوال کرتے تھے تو بڑے بڑے علماء کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے کہ یہ سوال کو سمجھیں کیسا تو اس کا جواب آئے، اور پیر صاحب جب براہ راست سوال کرتے تھے تو پیر صاحب اپنے ملفوظات میں اس کا جواب مرمت فرماتے تھے۔ تو یہ انتہائی ادق، انتہائی مشکل بحثیں ہیں، تصوف کی اصطلاحیں ہیں، تصوف کی ابحاث ہیں، جو اس سیر کے ماہرین ہوتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں انہیں کی سمجھ میں عطا فرماتا ہے، ہمیں عام فقیہ محدث کی عبارت سمجھ میں نہیں آتی تو اہل اللہ کی عبارتیں کیا سمجھ میں آئیں گی۔ تو لہٰذا لیکن پھر بھی اس کی تشریحات جتنی آسان کر دی گئی وہ کی جاتی ہے۔ پیر مہلوی شاہ صاحب نے انہی باتوں پر، وقت نکل گیا کچھ مصروفیت کی بنا پر ورنہ میں عرس کی ساری تیاری کر چکا تھا، انہی باتوں پر جب پنجاب کے غیر مقلدین نے پیر صاحب سے تصوف پر اعتراض کیا تھا تو پیر مہلوی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سوالات غیر مقلدین پر باندھے تھے کہ اس کا جواب لے کر آؤ۔ میں کہتا ہوں وہ 10 سوال ہمیں سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے، فرمایا پہلے 10 سوال حل کر لو تو پھر اس کے بعد تصوف پہ بات کریں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں وہ عام لوگ نہیں ہیں، اپنے علم کے اندر علم کے پہاڑ نہیں بلکہ ہمالیہ رہے ہیں، وہ اگر ان باتوں کو آسان بھی کرتے ہیں، پھر صاحب بار بار لکھتے ہیں کہ میں کتنا آسان کروں تمہارے لیے، پر میں اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا، اور جس کو آخری سطح پر آسان کرتے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے بھی ایک دن لگتا ہے۔ میں حج میں وہ آپ کی خاص کتاب اپنے ساتھ لے گیا تھا، آپ یقین کیجیے طالب علم میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا لیکن اساتذہ سمجھتے ہیں، لیکن شوق ہمیں ہے تصوف کی چند کتابیں پڑھنے کا، لیکن پیر صاحب کی ایک ایک سطر کو سمجھنے کے لیے بلا مبالغہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دیگر اور کتابیں پڑھنی پڑتی تھی کہ یہ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں یہ بات ہے کس موضوع پر۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ تصوف تمام علم کا، یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں تصوف تمام علم کا نچوڑ ہے، ارک ہے، عطر ہے، اور یہ جو عطر آپ لگاتے ہیں نا تو یہ کئی چیزوں سے رس نکل کر آتا ہے۔ تو لہذا تصوف جو ہے وہ ارق ہے، مغز ہے، مکھن ہے، خلاصہ ہے قرآن کا، سنت کا، حدیث کا، فقہ کا، اصول کا۔ تو جاہل ملا جو ابھی تک صحیح ڈھنگ کا فقیہ نہیں بن سکا وہ تصوف کو کیا سمجھے گا، ڈھنگ کی وہ ایک حدیث نہیں سمجھ سکا تو تصوف کیا سمجھے گا۔ اس لیے کہ تصوف تو ان تمام علوم کو اگر جمع کر کے اس کے خلاصے کو نکالا جائے تو پھر وہ تصوف بنتا ہے، اور وہ بات پھر محی الدین ابن عربی اپنی زبان میں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ سمجھیے کہ خالص ادق، ادق انتہائی دقیق اور انتہائی مشکل فن ہے۔ لیکن اس حوالے سے میں صرف اعتراض کھڑا ہوتا، نوجوانوں نے مجھے سوال کیا ہے تو میں اس کے حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو وہی اس معنی میں ہوتی ہے، سمجھ رہے میری بات، جہاں پر اگر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ یا دیگر بزرگ اس بات کو لکھیں کہ ولی پر وحی ہوتی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ ولی کو رسول مان دیا گیا ہے، بلکہ اس سے مراد وحی سے مراد غیب کی باتیں، اور وہ غیب کی باتیں جو شریعت کے علاوہ ہوتی ہے، قانون کے علاوہ ہوتی ہے، اور اس کا ثبوت کتابوں کے اندر واضح طور پر موجود ہے۔ میں پہلا حوالہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ یہ بحث یہاں پر مکمل ہو جائے۔ حضرت امام شارانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام سیوطی کے شاگرد ہیں، علامہ عبد الوہاب شارانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور یہ جو ہے کہ وہ بڑے مرتبے اور مقام والے ہیں، اور یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اور حضرت امام سیوطی کے شاگرد ہیں، اور ان کی خود کرامات میں سے ہیں، ان کی خود کرامات میں سے یہ ہے کہ جناب جو ہے انہوں نے خود بخاری شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہے، یہ ان کی کرامات میں سے یہ باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ اور ان سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ جناب قطب کس کو کہتے ہیں، تو آپ نے خود اپنی کتاب الواقعۃ الجواہر کے اندر، جو تصوف کا ایک بہت بڑا مقدمہ بھی ہے اور بہت بڑے محدث بھی، میزان شعرانی کے نام سے ان کے عقائد کا ایک مجموعہ اب تو اردو ترجمے کے ساتھ بھی چھپتا ہے، یہ اہل سنت کے بہت بڑے اکابر، بہت بڑے محدث بھی گزرے ہیں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ قطب اس کو کہتے ہیں کہ جو 16,000 عالم اس کے سامنے موجود ہوں۔ تو یہ خود اصطلاحیں آج کی گڑی بھی نہیں جو کسی آستانے کسی پیر صاحب نے کہہ دی، یہ علماء میں چلی آئی ہے، علماء میں جیسا ابدال قطب یہ احادیث میں اصطلاحیں ہیں. کہ یہ قطب کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا حضور نے خود فرمایا کہ ملک شام میں اتنے قطب ہوں گے. میں نے کہا یہ قطب کا لفظ حضور نے خود کہا ہے، اگر قطب سے مراد عام مومن ہے تو حضور نے نام اضافی کیوں دیا؟ تو یہ صوفیہ نے اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ حضور نے دیے نام. ابدال، ابدال کے نام حضور نے دیے، قطب کے نام حضور نے دیے. حدیث میں جہاں ابدال شام کا نام آتا ہے قطب شام کا نام آتا ہے. تو گویا کہ یہ حضور نے جو الگ مرتبے اور مقام عطا فرمائے، تو ان کا ایمان و تقویٰ اور روحانیت میں جو الگ الگ درجہ تھا، ان کے درجے اور منصب کے حوالے سے خود احادیث کے اندر ان کے لیے ابدال اور یہ قطب کے الفاظ گویا کہ موجود ہیں. تو امام شارانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی معناس کتاب الواقعۃ الجواہر، اس میں آپ نے وحی کا معنی خود بیان کیا. اب ذرا سنیے، فرماتا المبعوث السادس والاربعون، 46 فصل میں انہوں نے اس بات کو لکھا ہے. فرما فی بیان الوحی الاولیاء الالہامی، فرمایا ہاں اولیاء کرام پر وحی ہوتی ہے، لیکن وہ الہام والی ہوتی ہے، شریعت والی نہیں. شریعت والی وحی خاص ہے انبیاء کے ساتھ. الہام والی وحی سے مراد کے خفیہ اشارہ دے دیا جاتا ہے ان کو. فرمول فرق و بین ہوں و بین الوحی الانبیاء علیہ السلام، فرمایا اس میں کیا فرق ہے جو وحی اولیاء پر کی جاتی ہے اور جو وحی انبیاء پر کی جاتی ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ فرما فعمل وحی اولیاء فیقون علی لسان الملک الہام، فرمایا کہ جو ولی پر وحی کی جاتی ہے وہ فرشتہ آ کر جو ہے باقاعدہ جو ہے کہ وہ ولی کے سینے پر اتارتا ہے، اس کی زبان سے اس بات کو جاری کرتا ہے. اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وحی الہام علی قلوب الاولیاء، براہ راست ان کے دل کے اوپر مضامین اترتے ہیں اور وہ اس کو بیان کرتے ہیں. تو جس کی طرف سے اترتے ہیں وہ اس کا نام لے کر بیان کرتے ہیں. جیسا غوث پاک کہتے ہیں مجھے اللہ نے کہا، کہ یہ اللہ نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ نے کیسے کہہ دیا؟ تو اس معنی کا جواب یہ ہے. تو غیر مقلد کہتا نا کہ یہ تو جناب کیسی سند بنی؟ میں نے کہا جہاں سے آئی اس کی سند بیان کر دی نا غوث پاک نے. فرمایا ربی عن الحق، میرے رب نے کہا، حق نے فرمایا. تو جو سند تو خود غوث پاک بیان کر رہے ہیں. اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا ایسا سلسلہ ہوتا بھی ہے؟ تو وہی حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. تو امام شارانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہاں ہاں وحی الالہام علی قلوب الاولیاء فالجواب صورته ان الحق تعالی اذا اراد یوحا الی وحی من الاولیاء فامر ما تجلى الی قلب ذلک الولی فی صورت ذلک الامر فیفهم من ذلک الولی المتجلى بمجرد مشاہدۃ ما یرید الحق ان یعلم ذلک الولی. یہ پوری بحث انہوں نے کی. اور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین خود ولی کے سینے کے اوپر راز غیب کو اتارتا ہے، اور ولی پھر نبی کے وسیلے سے اور اللہ کی عطا سے اس کا مشاہدہ کر لیتا ہے، اور مشاہدہ کرنے کے بعد جو اللہ رب العالمین یرید الحق، اللہ جو اس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے، یعلم ذلک الولی، ولی اس بات کا علم رکھ لیتا ہے اور پھر اپنے مریدوں سے کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ فرمایا. تو یہ امام شارانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا عنہ نے اپنی کتاب جلالت کے اندر اس کو بڑے واضح طور پر نقل کیا ہے. ایک حوالہ میں مزید یہاں پر عرض کرتا ہوں اس بات کے حوالے سے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ویب سائٹ اور نیٹ پر یہ بڑی بکواسیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ جی یہ کیسی روایتیں، اللہ نے مجھے کہا، یہ تو حضور کہیں تو سمجھ میں آتا ہے. تو ہم نے کہا بالکل حضور کہیں تو بہی معنی ہے کہ وہ شریعت والی وحی ہے، ٹھیک ہے. اور دونوں میں پھر بھی فرق ہے، دونوں میں پھر بھی فرق ہے، اس لیے کہ وہ وحی جو نبی کے خواب میں ہوتی ہے اس کو فرشتے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ قطعیات میں اسی ہوتی ہے. ولی کے سینے پر جو وحی ہوتی ہے اس کا ثبوت موجود ہے، لیکن وہ الہامات ہوتے ہیں، ظنیات میں سے ہوتے ہیں. ظنیات با ای معنی ہوتا ہے کہ وہ نبوت سے مساوی اور برابر نہ ہو جائے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ظنیات کا مطلب یہ کہ شیطان اس میں ملاتا رہتا ہے. اللہ رب، ابھی میں آگے پڑھوں گا، اور قرآن نے بھی یہ کہا تھا نا کہ الا عبادک منہم المخلصین، شیطان خود یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں سب کو گمراہ کروں گا لیکن تیرے مخلصین بندوں پر میرا کوئی زور نہیں چلے گا. شیطان سب سے بڑا جھوٹا ہے. لیکن سورہ سواد میں آیت موجود ہے جب اس نے کہا تھا، سورۃ الاعراف کے اندر موجود ہے کہ فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اے اللہ تو نے مجھے گمراہی کی سزا تو دے دی ہے لیکن میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا. لیکن سورہ سواد کے اندر خود اس نے اس سچ کو، یعنی دیکھیے جھوٹ اتنی بری چیز ہے کہ شیطان بھی نہیں بولنا چاہتا. شیطان نے بھی، یعنی اولیاء کی کرامت اتنا سچا مسئلہ ہے، ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا، یعنی وہ محفوظ ہے، معصوم نہیں ہے، چل سکتا ہے، لیکن رحمت الہی نے اس پر اتنا احاطہ کیا ہوتا ہے کہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے؟ اس پر شیطان کا خود ہی اعتراف ہوتا ہے، اور وہ یہ اس بات کو ذکر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خود کہتا ہے کہ الا عبادک منہم المخلصین، کہ یا اللہ تیرے جو مخلص اور کامل بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلتا. اب یہاں سے انبیاء پہلے مراد ہیں تاکہ ان کی عصمت ثابت ہو جائے، اور پھر جو دین آگے بڑھ رہا ہے انبیاء کے تقوی کے ساتھ اور انبیاء کی تعلیم کا جو دین آگے بڑھ رہا ہے ان کا تحفظ یہاں پر ثابت ہے. تو لہذا یہ بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے رب نے کہا، یہ الہام میں سے ہے، ظنیات میں سے ہے، لیکن ظنیات ان معنی میں نہیں جو ہم روز مرہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ظنی بات ہے، یہ تو ظنی بات ہے، نہیں ہے، یہ ظنیات ان معنی میں کہ یہ قطعی نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ شیطان اس میں گھس جائے. شیطان تو غوث پاک کے سامنے آ کر درجنوں بات کرتا ہے، لیکن غوث اعظم اس کے پردے کو شاک کر دیتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب شیطان نہیں گزرتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ظنی، اب ظاہر سی بات ہے سیدنا عمر کا جو علم ہے وہ حضور کے مقابلے میں تو ظنی ہے نا، لیکن ظنی کا یہ مطلب تھوڑی کہ شیطان بیچ میں گھس جائے. ظنی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں ہے نبی کی وحی کے ساتھ، نبی کی شریعت کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اگر ولی کا علم ظنی ہے تو وہ ہماری طرح ظنیات والا ہو کہ جو ہمارے وہم اور تمام ہمارے شیطان و نفس کے ادخال کے ساتھ ہو. نہیں، جن کے سر پر قدبیت کا تاج رکھ دیا جاتا ہے وہ گریٹ اور صلاحیت میں اتنے اونچے ہو جاتے ہیں کہ شیطان ان تک کیا جہاں ان کا نام لیا جائے وہاں نہیں پھڑکتا. اب دیکھیں نا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم حضور کے علم کی طرح تو نہیں ہے، حضور کے علم کے مقابلے میں تو ظنی ہے، حضور کے علم کا نکھار ہے، حضور کا علم اصلی علم ہے اور اس کی روشنی آپ کو پہنچی ہے، جیسا ستارے کو روشنی پہنچتی ہے سورج کی. لیکن اگر سیدنا فاروق اعظم کا علم جو ہے وہ حضور کے علم کے مقابلے میں ظنی ہے، طرف یہ بھی تو موجود ہے کہ جس گلی سے عمر گزر جائے وہاں شیطان نہیں آتا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اب تھوڑا سا اس مسئلے کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو یہاں پر اب آپ دیکھیے اس بحث میں ایک آخری بات میں مزید عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر صوفیہ نے باقاعدہ اس چیز کو قبول کیا ہے کہ غیبی خبریں الہامی طور پر اولیاء کے سینوں پر کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ابن تیمیہ نے اس بات کا بھی اعتراف کیا. اب چاہیے نجویوں کو کہ خاموشی کے ساتھ اس بات کو سمجھیں. ابن تیمیہ کا فتاوی ہے، فتاوی ابن تیمیہ، اس کی جلد نمبر 10 ہے، اور جو ہے کہ خادم الحرمین شریفین نے جو شائع کیا ہے اس کے نام کے ساتھ، جو جلد نمبر 10 ہے اور صفحہ نمبر 549، اور جلد نمبر 10 کے اندر خود اس بات کو ابن تیمیہ جو اس مسئلے کو مذہب کا سرخیل کہلایا جاتا ہے کہ جو ان باتوں پر تبرہ کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے سوال یہ تھا کہ غوث پاک اس بات کو جو کہتے ہیں نا، کہ میری اردو سمجھ رہے ہیں آپ، تاکہ ختم قادریہ پڑھیں نا تو وہ شک دور ہو جائے آپ کا، اس لیے میں بات آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ غوث پاک یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں مجھے رب نے دی. قدم ہاض یہ اللہ رقبت ان کو لے کا کیوں کہا؟ اللہ نے کہا تھا، بولو. کہ یہ سکان الحب کا ساتل وسالے کیوں کہا؟ اللہ نے کہا، بولو. کہ یہ فلاں بات کیوں کی؟ اللہ نے کہا، بولو. تو اس پر وہ بھی اعتراض کرتا کہ اللہ نے کہا، یہ کیا دلیل ہے؟ تو اس پر پہلے جواب میں نے ایک مختصر طور پر دے دیا آپ کے سامنے، صرف ایک ہی بات پر اکتفا کرتا ہوں، ورنہ امام سیوطی نے بھی اس بات کو راوی میں لکھا ہے کہ الہامی غیبی باتیں اللہ رب العالمین براہ راست ولیوں کے دل پر اتارتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ آج کا کوئی بندہ دعویٰ کرے، میں غوث پاک کے لیے بات کر رہا ہوں خدا کے واسطے، یہ بات سمجھ لیں آپ، ہم غوث اعظم کے لیے اس مسئلے کو ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو بڑی ذاتیں ہیں جو قطب کبریٰ ہیں وہ بات کریں تو ٹھیک ہے کہ وہ برملا کریں، برملا کریں. آج کا کوئی بندہ یہ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر 10 اعتراضات ہو سکتے ہیں. تو یہ بات ہم غوث اعظم کے لیے کر رہے ہیں، مختصر کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اور سنو، کوئی پیر ان جیسا نہیں ہو سکتا اور نہ کسی کو حق ہے یہ بات کرنے کا، سمجھ گئے؟ تو اب اس سطح پر رہ کر ہم بات کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کل کو کوئی یہ نہ کہا کہ جناب یہ سب کے لیے کھلا کھاتا، ایسا نہیں ہے. جو غوثیت کبریٰ پر جلوگر ہیں اور جو ولایت علی اور ولایت صدیق اکبر کے محرم خاص ہیں، یہ ان کی شان ہے. ابن تیمیہ نے خود اس چیز کو قبول کیا ہے، اور انہوں نے خود لکھا اپنی کتاب جلد نمبر 10 فتاوی ابن تیمیہ میں کہ حدثنی ابی، وہ خود کہتا ہے کہ مجھے میرے باپ سے یہ روایت پہنچی ہے. حدثنی ابی عن محی الدین ابن نحاس
وہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے یہ روایت میرے باپ سے پہنچی ہے اور انہیں روایت پہنچی ہے محی الدین ابن نحاس سے. وَأَظَنُّ سَمِعْتُهَا مِنْهُ, لیکن میرا گمان یہ کہ میں نے خود یہ بات جو ہے وہ محی الدین ابن نحاس سے سنی تھی. یہ محی الدین ابن نحاس کوئی شخصیت ہے, ان سے سنی ہے. پہلے ابن تیمیہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے, مجھے گمان یہ ہوتا ہے کہ میرے والد کے ذریعے یہ بات مجھے محی الدین صاحب سے, غوث اعظم کا نام نہیں ہو رہا, یہ ابن نحاس ہیں, محی الدین ابن نحاس ایک کوئی شخص ہیں, ان سے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے سنا, ان سے میں نے یہ بات سنی. کیا بات سنی, آگے آ رہی ہے. پھر وہ آگے خود اس بات کا رد کرتے ہیں اور رد کرتے ہیں کہ وَأَظَنُّ سَمِعْتُهَا مِنْهُ, بلکہ نہیں نہیں میرے باپ کے ذریعے میں نے نہیں سنی, میں نے خود محی الدین ابن نحاس سے سنی. اب سنیں, اور بالخصوص غیر مقلد اس بات پر خود اپنی آخر ذرا درست کریں, آپ کے گھر کی بات ہے. حدثنی ابی عن محی الدین ابن نحاس وَأَظَنُّ سَمِعْتُهَا مِنْهُ, ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ میں نے خود ابن نحاس یہ بات سنی ہے, انہ رعا شیخ عبد القادر جیلانی فی منامی ہی. ابن تیمیہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ سے سنا, میرے باپ نے محی الدین ابن نحاس سے سنا. پھر کہتا ہے نہیں نہیں ٹھیک بات یہ کہ میں نے خود ابن نحاس سے سنا, اور ابن نحاس جو تھے انہوں نے خواب میں غوث اعظم کو دیکھا تھا. آج عبداللہ بن باز جو مر گئے, پہنچ گئے اپنی جگہ پر, تو وہ اولیاء پر تبرہ کرتے ہوئے تو یہ خواب بیان کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. تو میں نے کہا خواب کی بات تو ابن تیمیہ بھی قبول کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابن نحاس نے غوث اعظم کو خواب میں دیکھا. توجہ ہے آپ کی. وَهُوَ يَقُول, غوث اعظم ان سے یہ کہہ رہے تھے. اب سنیں اس بات کو, غوث اعظم ان سے کہہ رہے تھے عَنِ الْحَقِّ تَعَالَى, مجھے میرے رب نے کہا ہے. اب دیکھیں سند جڑ گئی وہاں پر, دیکھیں عَنِ الْحَقِّ تَعَالَى مَنْ جَاعَنَا تَلِيقُنَاهَا مِنْ بَعِيدٍ وَمَنْ تَصَرَّفَ بِحَوْلِنَا النائل الجدید ومن اتبع مرادنا ارادنا ما يريد ومن ترك من اجل اعطيناه فوق المزيد. وہ کہتے ہیں, ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ میں نے خود یہ بات ابن نحاس سے سنی, اور ابن نحاس نے خود مجھے بتائی کہ میں نے غوث پاک کو خواب میں دیکھا, اور غوث پاک نے مجھے خواب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات بتائی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خبر دی ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خبر دی ہے, یہ بات بتائیے کہ جو ہمارے پاس آئے گا ہم دور سے اس کا استقبال کریں گے. یہ بات تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو سند وہاں پر بھی ثابت ہے, یہ باتیں ان کی کتابوں میں بھی لکھی ہے, اور ان لوگوں نے اس باتوں کو قبول کیا ہے کہ غوث پاک یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے رب نے یہ بات کی ہے. اور میں پھر عرض کر دوں, یہ تشریعی بات نہیں ہے, یہ الہامی بات ہے, یہ الہامی بات ہے. اور آپ سنیے کہ وہ کہتے ہیں, ابن تیمیہ خود کہتے ہیں جو اس مسلک کے امام ہیں, یعنی جو انکار کرتے ہیں ولیوں کی کرامت کا, اس کے امام ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے خود ابن نحاس سے سنا, اور ابن نحاس اس بات کو کہتے ہیں کہ میں نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا, اور غوث پاک یہ مجھ سے کہہ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ کہ فرمایا کہ یقول اخبارنا عن الحق, اور رب کی جانب سے بے شمار خبریں دی. بولو سبحان اللہ. سنی قدر نہیں جانتا اپنے بزرگوں کی, سمجھ میں آئی بات؟ کل بھی ہم ایک جگہ یہی رونا رو رہے تھے. سنیے, آپ کی بات نہیں کر رہا میں, اللہ آپ کو برکت دے, آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں, لیکن اپنے نظریے اور اپنے جذبے کو سننے کے لیے بالکل تیار رہا کریں. کوئی مائی کا لال اس طرح ذکر نہیں کر سکتا جس طرح ہم اپنے آقاؤں کا ذکر کرتے ہیں. لیکن جو ہمارے ممبروں پر تو یہ نہیں ہوتا. میں نے کہا تمہارے پاس ہے نہیں تو کیا ہوگا, ہمارے پاس تو اتنے اولیاء ہیں کہ ہر نماز کے بعد بھی کریں تب بھی جو ہے کہ وہ کام معاملہ بہت مختصر ہے. تو ہمارے اکابر وہ ہیں جن کا ذکر ممبروں پر ہوتا ہے. بولو سبحان اللہ. تو سنیو, اپنی قدر کو جانیں, آپ قدر کو جانیں. صحیح راستے پر آ چکے, ادھر ادھر منہ نہیں ڈالنا, ادھر ادھر کے میسج اور ادھر ادھر کے الٹ پٹانگ باتوں کی طرف توجہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صحیح راستے پر آ چکے ہو تم. اب آپ دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ خود ابن نحاس نے مجھے کہا کہ انہوں نے غوث اعظم کو خواب میں دیکھا, فی منامی ہی خواب میں دیکھا, اور غوث اعظم نے انہیں خبر دی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو میرے پاس آئے گا تو میں دور سے اس کا استقبال کروں گا, جو ہماری طاقت سے تصرف کرے گا ہم اس کے لیے لوہے کو پگھلا دیں گے, اور جس نے ہماری مراد کی پیروی کی ہم اس کی مراد کو چاہیں گے, اور جس نے ہماری وجہ سے کسی چیز کو چھوڑ دیا ہم اسے بہت زیادہ عطا کریں گے. دیکھو اس میں وہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا الہام والا, اور ساری نیچے کرامت اختیار طاقت سب ثابت ہوگی. یہ بات خود ابن تیمیہ نے اپنی کتاب فتاوی کے اندر لکھا ہے, اور اس میں جو جملہ ہے وہ جملہ یہ ہے, وہ کہتے وَأَظَنُّ سَمِعْتُهَا منہ انہ را الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فی منامہ وہو یقول اخبارا عن الحق تعالی، کہتے ہیں کہ میں نے خود سنا کہ انہوں نے غوث پاک کو خواب میں دیکھا اور غوث اعظم نے کہا خواب میں کہ مجھے رب سے اتنی خبریں پہنچی ہیں۔ اب ثابت ہو گیا کہ قدمی حاضی ہی کا جملہ غوث پاک خود نہیں کہہ رہے بلکہ خود کہہ رہے میرے رب نے کہا کہو۔ سکان الحب کعسات الوصال والے جملے قصیدے میں غوث پاک خود نہیں کہہ رہے، نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن کا خرد لطن اللہ حکم اتصالی، یہ جملے خود نہیں کہہ رہے، پیچھے سے بات نہیں جاری، محبوب کہہ دے سبحان اللہ کہی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی کرامت و اجلال۔ اس پر ایک میں اور عبارت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور پھر میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اقوال مبارکہ کی طرف آپ کی توجہ کو لے جاتا ہوں۔ درود پاک پڑھیے۔ نیاز تیار ہے انشاءاللہ، بولے سبحان اللہ۔ اب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، اس پر توجہ سے اس کو سماعت، بولیں گے تو نہیں باتیں ہاں، اپنی نجی محفلوں میں، اپنی نیچے کی محفلوں میں، اپنی عام محفلوں میں جو آپ عام کرامتیں بیان کرتے ہیں نا، تو یہ باتیں کریں، اس باتوں کو عام کریں۔ یہ نور جتنا عام ہوگا تو ولیوں کے دشمن جو اندھیرا پھیلا رہے ہیں وہ کٹ جائے گا اور ہر گھر میں نور ولایت ہوگا۔ تو ان باتوں کو عام کریں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت، یہاں پر ابن تیمیہ کا ایک اور حوالہ پڑھوں گا میں آپ کے سامنے۔ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب اسی فتاوی ابن تیمیہ کے اندر جلد نمبر 11، یہ پوری کتاب التصوف پر لکھی انہوں نے اور یہ خود جو ہے ان لوگوں نے شائع کیا ہے، اور اس میں جلد نمبر 11 کے اندر انہوں نے خود اس بات کو لکھا۔ یہاں پر دیکھیں، خواب کے یہ منکر ہیں، یہ طبقہ اولیاء کے خواب کا منکر ہے، لیکن واہ کیا مرتبہ غوث والا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ یہ شخص اپنی کتاب الوسیلہ میں خواب کا رد کرتا ہے، لیکن جو فتاوی میں آتا ہے تو سب کا رد کرتا ہے، غوث پاک کے سامنے گردن جھکاتا ہے۔ ہاں، تو یہ شان و جلالت جو ہے وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کی ہے۔ اب دیکھیں، خود اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے ابن تیمیہ سرکار غوث اعظم کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ ڈوبی ہوئی کشتی نکال دی، یہ کیا، وہ کرامت، جب آپ ساری بیان کرتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو ہم نے کہا پھر اپنے با حضور کی ایک اور عبارت سنی آپ اور مقدمہ سنیے۔ وقت ہمارے پاس نہیں کہ ہم ساری سندوں کی طرف چلیں، ہم صرف اصول آپ کو بتا رہے ہیں۔ ابن تیمیہ اپنی کتاب فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 11 میں لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 274 پر، وہ کہتے ہیں فل اولیاء اللہ المتقون هم المقتدون بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ويفعلون ما امر به وينتهون عما عنه زجر ويقتدون به فيها بين لهم ان يتبعوه فيؤيدهم الملائكه وروح منه ويغذفه الله في قلوبهم من انواره ولهم كرامات التي يكرم بها اولياء المتقين وخيار اولياء تعالى کرامتهم لحجت فی الدین ولحجت بالمسلمین۔ یہ عبارت میں نے پڑھی، اب ترجمہ اس کا سنیے۔ وہ کہتے ہیں پس اولیاء متقین ہیں، اہل تقوی جو ہوتے ہیں وہی اولیاء ہیں، فالاولیاء اللہ المتقون وهم المقتدون بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ فیفعلون ما امر به وینتهون عما عنه زجر، اور اس پر عمل کرتے ہیں جس کا حکم دیتے ہیں اس پر وہ عمل کرتے ہیں، اور جس چیز سے روکا جائے اس سے وہ رک جاتے ہیں۔ اور آگے تک کہتے ہیں وَيَخْتَدُونَ بِهِ فِي مَا بَيْنَ لَهُمْ، اور رک جاتے ہیں اور جس چیز کی اتباع کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ ولیوں کی تعریف کر رہے ہوں، اور آگے لکھتے ہیں کہ وَيَقْذِفُهُ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِم مِّنْ أَنْوَارِهِ وَلَهُمْ كَرَامَاتٍ، بس اللہ تعالیٰ ملائکہ کرام اور روح الامین کے ذریعے ان کی امداد فرماتا ہے۔ فَيُعَيِّدُهُمُ الْمَلَائِكَةَ وَرُوحَ مِنْهُ، جبرائیل کو بھیج کر اولیاء کی مدد کرتا ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ کوئی عزت نہیں ہوتی، تو میں نے کہا تم خود گھر میں ٹھگ بھکاری ہو، تمہیں کیا پتا کیا عزت ہوتی ہے ولیوں کی۔ ان کی کرامت یہ ہے کہ خود ابن تیمیہ لکھتا ہے کہ آسمانوں سے جبرائیل کو بھیجا جاتا ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ اور فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد ہوتی ہے۔ خود اشرف علی تھانوی کا ایک واقعہ قاری طیب نے عالم برزخ کے اندر لکھا ہے، ایک چھوٹا سا رسالہ عالم برزخ۔ قاری طیب جو ہے مولوی قاسم نانوتوی کا جو ہے کہ وہ پوتا ہے یا بیٹا ہے جو بھی ہے، تو
تو وہ جو پرنسپل ہے دارالعلوم دیوبند کا, اس نے اس بات کو لکھا ہے کہ تھانی صاحب کا دانت خراب ہو گیا تھا تو لاہور میں دانت بنانے آئے تھے, تو جب انہوں نے گنبد دیکھا اور مزار دیکھا داتا صاحب کا تو کہا ہم زیارت کے لیے جائیں گے. زیارت کے لیے کہتے گئے اور زیارت کے لیے جا کر انہوں نے مراقبہ کیا, اور مراقبہ کیا تو تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر کہنے لگے یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور فرشتے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. تو میں نے کہا یہ کہاں نا ممبر پر یار, کہاں ممبر پر؟ ظاہر سی بات ہے یہ تم نے لکھا ہے کسی سنی سے چندہ پکڑنے کے لیے تھا. اگر عقیدہ تھا تو اس کو شرک کیوں کہہ دیا جاتا ہے, بدعت کیوں کہہ دیا جاتا ہے؟ اور یہی بات وشیم گنگوئی سے پوچھی گئی کہ یا سید شیخ عبد القادر جیلانی شیئن اللہ کہنا کیسا ہے؟ تو اس نے اپنے فتاوے میں لکھا کہ اگر اس نیت سے کہا ہے کہ اللہ شیخ تک میری بات پہنچا دے گا اور شیخ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بن کر میری حاجت پوری کر دیں گے تو کہنا جائز ہے. تو ہم نے کہا یوں ہی کہتے ہیں. پہلے لمبا چوڑا فتوا لکھا یہ شرکیہ پھر آخر میں ایک لائن میں آخر میں جو فتوا ختم کیا تو وہاں یہ لکھا اگر یہ نہیں ہے تو. ہم نے کہا ہماری یہی نہیں ہے. وہ سارے پر جو ہے کہ وہ ہمارے میمن کہتے ہیں کاٹی مارو, اس کو ختم کرو اور اس پر فیصلہ کرو. ٹھیک ہے کہ جناب جو ہے کہ شیخ اگر شیخ کوئی اگر اس نیت سے یا غوث کہا جائے تو اسی نیت سے تو ختم قادریہ میں کہا جاتا ہے امداد کن امداد کن. اس کو میں بھی عرض کرتا ہوں. تو یہاں پر دیکھیے وہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں, پس اللہ تعالیٰ ملائکہ اور روح الامین کے ذریعے ان کی امداد فرماتا ہے. اور آگے کا جملہ ذرا توجہ سے سنیے گا, وَيَقْذِفُ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِم مِّنْ أَنْوَارِهِ اور اللہ ان کے دلوں میں اپنا خاص نور انڈھیلتا ہے. جیسا یہ تبلیغ ہے نا اللہ کے ولی اللہ کے ولی, میں نے کہا وہ تو اشتہاری ہے, وہ کہاں سے اللہ کا ولی ہوا؟ اس کی تصویر تو پکڑا گیا تھا, تصویر بھی اخبار میں آئی ہے, تو وہ کہاں سے اس کے بستر سے بستر سے نکلی تھی, وہ اللہ کا ولی ہو گیا. تو یہ ہر ایک ولی اللہ کا ولی اللہ. میں نے کہا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے تو دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین انوار انڈھیلتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اور جنگ کسی سے نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں جنہیں اللہ عزت دے کھلے دل سے ان کا احترام کرو, ہم یہ کہتے ہیں. اور جسے خدا عزت نہ دے ذلیل کرے تو عزت والوں کو ان کے برابر نہ کرو, غلط کو غلط کہو اور سچ کو سچ کہو. تو کہتے ہیں اللہ ان کے دلوں میں انوار پلٹ دیتا ہے. اور آگے سنیے وہ لکھتے ہیں کہ وَلَهُمُ الْكَرَامَاتُ الَّتِي يُكْرِمُوا بِهَا أَوْلِيَاءِ الْمُتَّقِينَ وَخِيَارُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى كَرَامَتُهُمْ لِحُجَّةِ فِي الدِّينِ. کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ انوار و تجلیات کو انڈھیلتا ہے. کیوں انڈھیلتا ہے؟ کہ ان سے وہ کرامات ظاہر ہوتی ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اولیاء متقین کی عزت افزائی فرماتا ہے. تو اللہ نے ان کو طاقت اس لیے دی, کرامتیں ظاہر کرائی. کیوں؟ تاکہ ان کی عزت ہو. تو ان کی عزت تو جب ہوگی جب محفل لگا کر ہم ان کی کرامتیں بیان کریں. نہیں محفل نہیں ہونے, ہم نے کہا تو پھر عزت کس بات کی؟ عزت کہتے کس کو ہے؟ اللہ ان کو کرامات دیتا ہے اس لیے تاکہ ان کی عزت ہو. اب اس کو بیان نہ کیا جائے تو ہمیں کیا پتا کیا دیا اللہ نے. تو یہ محفل رکھی اس لیے جاتی ہے تاکہ یہ بتایا جائے کہ اللہ ان کو کرامات دیتا ہے. اور ایک بات علامہ محمود آلوسی نے لکھی تھی کہ جس طرح اللہ یہ فل مدبرات امرہ کی تحمر المعانی میں لکھا ہے کہ جس طرح ان کو زندگی میں حیات, ان کی حیات ظاہری میں کرامت ملتی ہے, اس طرح وفات کی بات بھی ملتی ہے. وَيَمْشِي عَلَى الْمَا, وہ پانی کے اوپر خشک پاؤں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. وَتُطْوَى لَهُ الْأَرْضُ, زمین کو ان کے لیے لپیٹ دیا جاتا ہے. پھر وہ کہتے وَكَيْتَ وَكَيْتَ كَرَامَةً لَهُمْ, اور قسم قسم کی کرامتیں اللہ ان کے وجود سے ظاہر کرتا ہے. یہ سب نے لکھا. اور پھر کہتے ہیں کہ جناب ان کے عزت افزائی ہوتی ہے اور برگزیدہ اولیاء جو ہیں کہ وہ خیار الاولیاء اللہ, جیسا غوث اعظم ہیں جو برگزیدہ خیار اولیاء ہیں, ان کی کرامت کو کیوں ظاہر کیا جاتا ہے؟ لحجت فی الدین ولحجت المسلمین, تاکہ دین کے لیے حجت بنے اور مسلمانوں کی جو ضرورت ہو وہ دور ہو اور کفار کے مقابلے میں وہ حق پر جمے رہیں. تو یہ ساری کرامات ذکر کی جاتی ہے. اس سے خدا کا بھولنا لازم نہیں آتا, دین مضبوط ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بولیے؟ دین مضبوط ہوتا ہے. اب تو غیر مقلدوں نے کتاب لکھی ہے کرامات اہل حدیث, میرے پاس موجود ہے, عبد المجید ان کا ایک مولوی ہے, اس کی کرامات. اور ساری کرامات بکری بھیڑ بھینس ان کے لیے تھی. کہ ہاں ہاں میں مذاق نہیں کر رہا, یہ تو مجھے یاد نہیں رہا ورنہ میں کرامات اہل حدیث پر لاتا. میرے پاس موجود ہے, آپ اس کی فوٹو کاپی کرا کے لے جائیں مجھ سے اور دیکھیں, بلکہ نیٹ پر بھی موجود ہے کرامات اہل حدیث. آپ گوگل پر لکھیں تو آپ کو مل جائے گی کرامات اہل حدیث, آپ اس کو دیکھیں. اس میں کرامت بھی بڑی ہے. حضرت یہ بھینس جو بانج ہو گئی ہے, تو حضرت نے آنکھ بند کر, نہیں نہیں ابھی تو اس نے تو پانچ کٹے جننے ہیں اور کوئی 100 لیٹر دودھ دینا ہے. تو میں نے کہا کٹوں کے لیے اور جو بھینس گبن بنے یا بانج بنے تو ان کے لیے جناب جو ہے کہ انہوں نے کرامتیں بیان کی. تو میں نے کہا یہ بھی تو علم غیب ہے نا کہ پانچ کٹے ابھی اس کے پیدا ہونے. تو جس بھینس کے پانچ کٹے پیدا ہونے تو ایل ایس مولوی صاحب نے پہلے سے بھی پانچ کٹے بیان پیدا ہوں گے, جو زور سے آمین کہنے ہوتے پانچ پیدا ہوں گے اس سے بھی. تو ہم نے کہا یہ علم غیب نہیں ہے کہ بھینس کی پشت کی اور اس کے بطن کی ساری باتیں بتا دی, یہ شرک نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں اہل سنت وہ حق مسلک اور مذہب ہے کہ چھپ چھپ کے ان کو بھی اقرار کرنا پڑتا ہے. برملا تو سعودی عرب سے ریال پکڑنے کے لیے بیچارے اس کو کہہ تو دیتے ہیں کہ جناب یہ شرک مرک ہے, لیکن برملا اس کا اظہار ان کو بولیے کرنا پڑتا ہے. اب آئیے آخری جملہ میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. بات تو آپ سے بہت کرنی تھی, غوث اعظم کے چند خطبے بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھنے تھے تقدیر کے حوالے سے. اب یہ سوال ہے کہ یہ یا سید شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے دو آج کی محفل میں کئی اعتراضات کے ساتھ دو مسئلے کلیئر کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے, اور وہ ایک تو یہ تھا کہ جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں, عن الحق عن ربی, میرے رب نے مجھے کہا, حق نے مجھ سے کہا, تو یہ میں بیان کر دوں. تو اس پر جو اشکال کیا جاتا ہے, اس لیے کہ میں نے کہا کہ دیگر موضوعات پہ تقریریں ہو چکی ہے, یہ چیزیں نوجوانوں کے لیے خلفشاری اور پریشانی کا باعث بنتا ہے, لہذا آج کی محفل میں ہم نے اس کی مختصر سی وضاحت کر دی ہے. اب دوسرا جملہ یہ ہے کہ یا سید شیخ عبد القادر جیلانی کہنا کیسا ہے, ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ شیئن اللہ پر ایک اعتراض ہوتا ہے. شیئن اللہ پر لوگ اس کا غلط ترجمہ کر کے, اس کا صحیح معنی یہ بنتا ہے مرادی معنی کہ یا شیخ, اے ہمارے بزرگ, اے ہمارے آقا عبد القادر جو اللہ رب العالمین قادر کے بندے ہیں, جیلانی جیلانی ہے, شیئن اللہ, اللہ کے لیے ہماری مدد فرمائی, ٹھیک ہے؟ اس کا ایک معنی بگاڑ کر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ شیئن اللہ کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے کچھ طلب کیجئے. تو کہتے ہیں یہ اللہ رب العالمین تو غنی ہے, اس کو کسی چیز کی حاجت ہی نہیں ہے, تو اللہ کے لیے کیسا طلب کرے, لہذا جملہ شرکیہ ہے, کفریہ ہے, سمجھ رہے ہیں؟ معنی کو بگاڑتے ہیں. شیئن اللہ کا معنی جو ہم لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہماری مدد کریں, اور وہ اس کے معنی لیتے ہیں شیئن اللہ, یعنی اللہ کو کچھ چیز دیجئے, اللہ کے لیے کوئی چیز طلب کیجئے. شیئن اللہ, شیئن کوئی چیز, للہ اللہ کو دیجئے, اللہ کے لیے طلب کیجئے. اور کہا جی اللہ تو غنی ہے. تو یہ مسئلہ ہماری کتابوں میں درج کر دیا گیا تھا, فتاوی شامی کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے, اور علامہ خیر الدین رملی کی فتاوی خیریہ اور یہ فقہ اور فتاوی کا ایک بہت بڑا ہمارا مجموعہ ہے, اس کے اندر بھی مسئلہ موجود ہے, اور براہ راست ان بزرگوں سے یا سید شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے سوال ہوا ہے, ٹھیک ہے؟ اور میں نے گنگوئی صاحب کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ انہوں نے اپنے فتاوے میں اس جملے کو جائز ہونے کی دلیل پیش کی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر اس نیت سے مرید, اگر اس نیت سے یا سید شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ کہے کہ ہماری فریاد, ہماری التجا اللہ شیخ تک پہنچائے گا, اور شیخ کے وسیلے سے اللہ ہماری مدد کرے گا, تو اس طریقے سے یا غوث اور یا شیخ عبد القادر جیلانی کہنا جائز ہے. مانا کہ کچھ ہمارے دوست اس کے لیے دلیلیں پیش کرتے ہیں, قرآن کی آیتیں کہ وتعاونوا علی البر والتقوی, خیر خواہی پر مدد کرو, لیکن میں کہتا وہ عمومی استعانت کی دلیل ہے. ہم اس خالص بات پر بات کرنا چاہتے ہیں اور یہ بات آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس خالص, صرف جس کو آپ کہتے ہیں فیسیفک, اس خاص موضوع پر بھی علماء نے اس کے جواز کے فتوے دیے ہیں. یا سید شیخ عبد القادر جیلانی شہید اللہ کے لفظ سے سوال ہوا ہے اور اس سے جواب دیے, عمومی بات نہیں. تو جس طرح کے شیمت گنگوئی نے اسی جملے پر کہ اگر کوئی مرید یا سید شیخ عبد القادر جیلانی شہید اللہ کہے تو یہ کیسا ہے, تو اسی لفظ یا سید شیخ قادر جیلانی کو بطور وظیفے کے استعمال کرنے پر انہوں نے کہا کہ اگر اس نیت سے اپنے دکھ و تکلیف کو بیان کرتا ہے کہ اللہ میری تکلیف خود شیخ تک پہنچائے گا, کیونکہ اللہ ہر چیز کا علم عطا فرماتا ہے, اور پھر اللہ خود اس مشکل کو حل کرے گا شیخ کے وسیلے سے, تو کہا یہ کہنا جائز ہے. تو اسی نظریے سے یہ بات کی جاتی ہے, ٹھیک ہے؟ یہی بات اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب فتاوی امدادیہ کے اندر بھی لکھی ہے. فتاوی
امدادیہ کے اندر بھی لکھی ہے اور یہی بات انہوں نے اپنی زندگی کی آخری کتاب بوادر النوادر کے اندر بھی لکھی ہے اور اس مدد کی اس تقسیم کو لا کر انہوں نے بالکل جائز رکھا ہے اور جائز کہتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں ایسی یہ ایسی جائز مدد ہے، تھانوی صاحب نے خود لکھا اپنی زندگی کی آخری کتاب میں کہ مستمد منو حی ہو یا میت، یعنی جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ سامنے موجود ہو یا دور، قبر میں ہو یا زندہ، دونوں صورتوں میں ایسی مدد مانگنا جائز ہے۔ تو یہ مسئلہ حل طلب ہے، ہو گیا حل، وہ خود مان گئے اور تھانوی صاحب اپنی آخری چال میں ان کا وزیر پیادے سے مارا گیا ہے اور وہ جناب جو ہے کہ اس بات کو انہوں نے قبول کر لیا اور اپنی زندگی کی آخری کتاب بوادر النوادر میں وہ لکھ گئے اور انہوں نے مدد کی پانچ قسمیں کی اور تیسری قسم میں اس مدد کو شامل کیا اور اس نے کہا کہ ایسی مدد جو ان معنوں میں ہو رہی جس کی تشریح میں کر چکا ہوں، ریپیٹ نہیں کرتا، وقت نہیں ہے، ایسی مدد مانگنے والا موحد ہے، جائز ہے، ایسی مدد خواہ زندہ سے مانگی جائے یا مزار والی ولی سے مانگی جائے۔ تو میرے دوستو خدا رہا یہ مسئلہ جو ہے وہ بالکل حل ہو چکا ہے۔ لہذا اب یہ جو بات ہے نا کہ یاسر شیخ عبد القادر جیلانی شہن اللہ کہنا کیسا ہے، تو اس میں یہ بات اس طرح پیش کی جاتی ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو پکارنا اور ندا، ٹھیک ہے، اور جب اس کے ساتھ شیئن اللہ کا اضافہ ہو جاتا ہے، شیئن اللہ کا اضافہ ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی عزت و تکریم کے وسیلے سے شے کا طلب کرنا، یعنی اللہ کے لیے نہیں طلب کرنا، اللہ کو نہیں دینا بلکہ اللہ کے نام کو عزت و تکریم کے لیے لیا جاتا ہے، کہ اس نام مبارک کی عزت و تکریم کو وسیلہ بنایا جاتا ہے، اس نام مبارک کی بولیے عزت و تکریم کو وسیلہ بنا کر وہ چیز طلب کی جاتی ہے اور اس کے حرام ہونے کی کوئی علت نہیں ہے۔ اور یہی بات فتاوی شامی کے اندر علامہ شامی علیہ رحمان نے رد المحتار کے اندر پورا تفصیلی فتویٰ لکھا اور تفصیلی فتویٰ لکھنے کے بعد آپ نے اس بات کو لکھا کہ اس نیت کے ساتھ اگر پڑھ لیا جائے اور اس نیت کے ساتھ اگر گویا کہ ذکر کر دیا جائے کہ اللہ کا نام شیئن اللہ، اللہ کا نام تعظیم اور تکریم کے لیے لیا جا رہا ہے اور وہ چیز جو طلب کی جا رہی ہے تو اللہ کے نام کو بطور برکت کے ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس کی برکت کے سبب وہ چیز مل جائے، تو علامہ شامی نے کہا کہ اگر ایسا عقیدہ ہو تو یا سید شیخ عبد القادر جیلانی شیئن اللہ کے حرام کی کوئی علت نہیں ہے بلکہ ایسا کہنا جائز ہے۔ یہ فتاوی شامی میں موجود ہے، سمجھ رہے میری بات آپ؟ میں اس کو کئی حوالوں کو چھوڑ کر میں اسی بات کو نقل کر رہا ہوں۔ اور علامہ خیر الدین رملی علیہ رحمٰن نے فتاوی خیریہ کے اندر، یہ دسویں صدی کے بہت بڑے فقیہ ہیں، انہوں نے لکھا فوا ندا، یہ جو ندا ہے ولذا اضیف الیہ شیئن للہ فوا طلب الشیء اکراما للہ فما الموجب للحرمہ، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ندا کی جاتی ہے غوث اعظم کو تو اللہ کے نام کو تکریم اور عزت کے لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نام کی عزت و تکریم کے وسیلے سے اس چیز کو طلب کیا جائے جو بندے کی حاجت ہے، یعنی کسی کے گھر اولاد نہیں ہو رہی تو اولاد جو نعمت ہے اس کو طلب کرنے کے لیے کہہ رہا ہے یا سید شیخ عبد القادر جیلانی شہن اللہ۔ تو یہ شیئن اللہ یہ نہیں کہ اللہ کے پاس کوئی چیز نہیں اللہ کو دی جا رہی ہے، شیئن اللہ نہیں، بلکہ اللہ کے نام کو ذکر جو کیا گیا وہ عزت و تکریم کے لیے اور اس نام کی جو عزت و تکریم ہے اس کو وسیلہ بنایا گیا اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، سمجھے آپ؟ اس کے بارے میں ہمارے فقہا نے پہلے فتوے سارے دے دیے ہیں اور یہ مسئلہ گویا کہ بالکل جائز ہے۔ اور اس پر بڑی پیاری بات علامہ شامی علیہ رحمٰن نے اور دیگر بزرگوں نے لکھی ہے، فرمایا کہ نہیں جناب یہ للہ کیوں کہا، للہ سے مراد یہ کہ اللہ کو حاجت ہے، تو فرمایا کہ تو قرآن نے بھی تو اس بات کو ذکر کیا فَإِنَّ لِلَّهِ خَمْسَا، کہ اللہ رب العالمین نے جب صدقات اور غنائم کا ذکر فرمایا تو اس میں فرمایا کہ اللہ کے لیے پانچواں ہے، اللہ کے لیے تو لِلَّهِ خَمْسَا فرمایا، اللہ کے لیے پانچواں ہے، تو جس طرح لِلَّهِ خَمْسَا ہے اس طرح شَيْئًا لِلَّهِ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس طرح لِلَّهِ یہ کہتے ہیں لِلَّهِ کا معنی یہ ہوگا کہ چیز اللہ کے لیے مانگی جا رہی ہے، ہم نے کہا لِلَّهِ، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شیئن اللہ کہہ رہے ہیں لیکن اللہ کا نام اس لیے نہیں مانا جا رہا کہ معاذ اللہ اللہ کو اس چیز کی طلب ہے اور اللہ محتاج ہے، بلکہ لفظ اللہ کا نام ہم برکت کے لیے لے رہے ہیں اور لفظ اللہ کا نام لینے سے جو برکت ملتی ہے اس برکت کے وسیلے سے اس چیز کو طلب کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں للہ کا لفظ کیوں ہے، تو ہم نے کہا تو قرآن میں اللہ نے خود فرمایا ہے اور اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے کہ فین للہ خمسہ، یہ پانچواں حصہ جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے، تو کہ اللہ محتاج ہے اس کا، نہیں بلکہ اس پانچویں چیزوں کو کرامت دی گئی ہے اللہ کے نام کو ذکر کر کے. ٹھیک ہے, پانچویں چیز کو کیا کی گئی ہے؟ کرامت اور عزت دی گئی ہے اللہ کے نام کو ذکر کر کے. جو جس طرح للہ خمس قرآن کہتا ہے للہ خمسہ, اور صدقات و مال غنیمت اور دیگر چیزوں کے بارے میں جو قرآن نے ذکر کیا ہے, تو جس طرح وہاں پر للہ کے ساتھ خمسہ ذکر کیا گیا اسی طرح یہاں للہ کے ساتھ شے ذکر کیا گیا. تو جس طرح وہاں پر للہ کے ساتھ خمس کو عزت دینا ہے اور اس خمس کو حاصل کرنا ہے اللہ کے حکم کے تابع ہو کر, اسی طرح اس شے کو حاصل کرنا ہے اللہ کی عزت و تکریم کے حق کو وسیلہ بنا کر اور اللہ رب العالمین جل مجدہ کی عطا سے. یہاں پر شے کو ہم للہ کے ساتھ لگاتے ہیں اور قرآن نے وہاں پر خمسہ کو للہ کے ساتھ لگایا, سمجھ گئے؟ تو یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں شک بیان کیا جائے, یہ ایک ایک لفظ کو جناب پکڑ کر چھیڑا جائے. لہذا اب آئیے یہ دوسرا مسئلہ بھی مختصر طور پر میں نے کلیئر کیا آپ کے سامنے, لہذا مل کر پڑھیے. یا سید شیخ عبد القادر جیلانی شیئن اللہ, بلکہ بڑے محبت پڑھے شیئن اللہ یا عبد القادر. آپ کو شک تو نہیں ہے؟ اس لیے میں ناتخوانوں کو بھی کہتا ہوں منقبت پڑھنے سے پہلے عقیدہ بتا دو پھر تاکہ زور سے آواز آئے, تاکہ سنڈیوں پر اسپرے ہو جائے نا, شک دور ہو جائے. اب منقبت پڑھنے کا مزہ اور ہے کہ شیئن اللہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی. اب آئیے آخر میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں چند اقوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کیے. چند منٹوں میں اس کو سماعت فرمائیے, غوث اعظم کیا ارشاد فرماتے ہیں. اخبار الاخیار شریف کے اندر شیخ محقق نے یہ الفاظ نقل کیے, ونفۃ الغیب شریف کے اندر بھی ایک نہیں درجنوں خطبے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنہ کی زبان پاک سے جاری ہوئے ہیں. ایک تو وہ خطبہ ہے جس کو میں اکثر پڑھتا ہوں, 40واں خطبہ. فرمایا جب تم اپنے دل سے حسد کو نکال لو گے, اپنے مریضوں کو وصیت کرتے, ذرا توجہ سنیے, بڑی قیمتی حوالہ ہے یہ. اور فتوح الغیب یہ ابن تیمیہ کے فتاوی میں موجود ہے, اس کتاب کو اس نے خود مسلم قبول کیا ہے, بلکہ فتوح الغیب کی شرح بھی ابن تیمیہ نے لکھی ہے. ہندوستان سے وہ کتاب ہم تک پہنچی تھی, استاد العلماء شیخ المشائخ حضرت علامہ عبدالحکیم شب قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو باقاعدہ اپنے مکتبے سے شرح فتوح الغیب کے نام سے ابن تیمیہ نے شرح بھی کی فتوح الغیب کی, اس کو انہوں نے شائع بھی کروایا اور اس کی سند بھی موجود ہے, وہ مارکیٹ کے اندر موجود ہے, ادارہ تحقیقات امام محمد رضا سے بھی آپ کو مل جائے گی, ہمارے پاس بھی موجود ہے شرح فتوح الغیب جس کی شرح خود ابن تیمیہ نے کی. تو یہ کتاب انتہائی حجت ہے. اس کا اکثر میں 40واں خطبہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, اور اس 40ویں خطبے کے اندر یہ جملہ ہے کہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ لا تطمع ان تدخل فی زمرۃ الروحانیین حتی تعادی وتبادی ان جملتک. فرمایا کہ سوچنا بھی مت کہ تجھے اللہ ولی بنا دے گا جب تک تو چند چیزوں سے اپنے آپ کو دور نہیں کرے گا. اپنے مریضوں کو کہتے ہیں سوچنا بھی مت کہ لا تطمع, امید بھی نہ رکھنا کوئی, ہاں لا تطمع ان تدخل فی زمرۃ الروحانیین, خدا تجھے ولیوں کی جماعت میں لے گا, سوچنا بھی مت حتی تعادی وتبعد ان جملتک, جب تک ان عادتوں کو نہیں چھوڑے گا اور جب تک اپنی جان ان سے نہیں چھوڑے گا. کس سے؟ حسد سے, بغض سے, ریا سے, لالچ سے, دنیاوی معاملہ سے, یعنی برے اخلاق باطنہ رذیلہ خبیثہ سے اپنی جان نہیں چھڑائے گا. فرمایا جب چھڑا لے تو فرمایا پھر خدا تجھے لا کر ولایت کے زینے پر کھڑا کرے گا. یہ غوث پاک ممبر پر کہتے ہیں, ان سے بڑا توحید کمانے والا کون ہوگا؟ ان کے دم قدم سے خدا کے ذکر کو, خدا نے اپنے ذکر کو ان کے دم قدم سے اشاعت عطا فرمائی ہے, ان کو واسطہ بنایا ہے. اب آپ دیکھیے غوث اعظم کہتے ہیں کہ جب تو اپنے دل سے یہ اخلاق خبیثہ کو ختم کر دے گا, مسلمانوں کے لیے بغض, حسد, ریا, تکبر, اس کو ختم کر دے گا, اور ایک جلن ہوتی ہے نا, تو یہ ایسا کیوں کر رہا ہے, تو جس کو جو اللہ نعمت دے اس کو قبول کرو, تو کیونکہ وہ چیزیں اس نے گھر سے نہیں لائی اللہ نے تاکہ, اور تجھے اللہ نے تاکہ, تو اس تقسیم پر اللہ کو عادل جانو, ظالم نہیں, اور کسی کو اللہ نے اگر مرتبہ اور مقام دیا ہے تو اس سے چڑو نہیں, کیونکہ یہ چیزیں نمازوں کو بھی لٹکا کے رکھ دیتی ہے. تو غوث آدم کہتے ہیں کہ جب یہ گندی عادتیں تم اپنے اندر سے نکال دو گے تو پھر خدا تمہیں ولی بنائے گا. یہ کہتے جی اللہ کے ولی, میں نے کہا تم تو ہو بدعقیدہ, یہ تو اخلاق رذیلہ کی بات ہو رہی, وہ تو عقائد خبیثہ ہیں, پہلے تو اس سے توبہ کرنی ہے, اس سے توبہ کر کے تو بندہ مومن ہوگا, پھر متقی ہونے کے لیے اس افعال خبیثہ کو چھوڑنا ہے. اور غوث اعظم کہتے ہیں جب یہ گندی حرکتیں, حسد تیرے دل سے نکل گیا, بغض نکل گیا, ریا نکل گئی, ہوس نکل گئی, لالچ نکل گئی, شہوات رذیلہ نکل گئی, تو فرما اب اللہ رب العالمین تجھے ولایت کے منصب پر لائے گا, ابھی تو سیڑھی چڑھنے سے پہلے پہلے زینے پر ہوگا.
غوث آدم تو اس کی انتہا پر ہیں اور انتہا پر ایسے ہیں کہ سب دیکھ رہے ہیں، اس لیے بتا بھی رہے ہیں یہاں سے آنا یہاں سے نہیں آنا، یہ کرنا یہ نہیں کرنا. اب جو مشورہ بھی دے رہے ہیں اور اپنے مریضوں کو بتا رہے ہیں، فرمایا جب تو آئے گا تو پہلے زینے پر جب تو چڑھ جائے گا تو تجھے کیسے پتا چلے گا کہ تو ولی ہو گیا؟ فرما بس زبان تو نے بند رکھنی، کیونکہ جس کو سمندر پنانا ہونا تو اس کو قطرہ قطرہ دے کر آزمایا جاتا ہے. اگر وہ ایک قطرہ میں پھٹ پڑے اور ڈھول ہو جائے تو اس کو دروازے سے باہر کر دیا جاتا ہے. تو کہا اس لیے اب تجھے صرف ایک قطرہ دیا جا رہا ہے، قطرہ کیا ہے ذرا دیکھیں آپ. فرمایا وہ قطرہ یہ ہے تجھ پر کہ اللہ رب العالمین تجھے وہ تو منو السرارے وہ الو مل دنیت، اللہ تجھے غیب کے خزانے کا چوکی دار بنائے گا، امین بنائے گا، یعنی غیب سارا تیرے سینے میں اتارے گا. وہ تو منو السرار، اور وہ اسرار جو غیب ہوں گے اس پر تجھے چوکی دار امین بنائے گا. اور اللہ خود بتا گیا اس کو بتاؤ تو اس کو بتانا، اور جس کو نہیں بولے تو بتانا نہیں، کیونکہ مال تیرا نہیں رب کا ہے. فرمایا وہ تو منو السرار وہ علوم لدنیت، اور علوم لدنی علم غیبی ہوتا ہے، جیسے حضرت خضر کے لیے علمنا من لدن علما سورہ کہف کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے. علمنا من لدن علما، تو علم لدنی کی تفسیر سارے علماء نے علم غیب سے کی ہے. تو فرمایا جو پہلے زینے پر کھڑا ہوتا ہے اسے علم لدنی ملتا ہے. کیا ملتا ہے بولیے؟ اور علم لدنی علم غیب ہوتا ہے، غوث پاک خود کہتے ہیں. اور فرمایا صرف یہ نہیں، جب یہ ملنا شروع ہو جائے نا تو سمجھ جا کہ اب صحیح ٹھکانے پر پہنچ گیا تو. اور فرمایا وَيُرَدُّ عَلَيْكَ التَّكْوِينُ، غذا کی ضرورت نہیں، تو ہاتھ بڑھائے گا تھال خود تیرے ہاتھ میں آئے گا، تو مٹی کو پکڑے گا وہ سونا ہو جائے گا. اللہ تجھے کن، وَيُرَدُّ عَلَيْكَ التَّكْوِينُ، تکوین کن سے بنا ہے، خدا تجھے کن کی طاقت دے گا. کس کی طاقت دے گا؟ تو جس چیز کو کہے گا ہو جائے گا. تو یہ غوث اعظم فتول غیب کے 40ویں خطبے میں فرما رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور ہزار سال سے علماء اس کو بلا کسی نکیر کے نقل کر رہے ہیں. اس میں موجود ہے کہ غوث پاک اپنے درس میں بیٹھنے والے اپنے مریدوں کے لیے علم غیب کے قائل ہیں. غوث پاک اپنے درس میں بیٹھنے والے مریدوں کے علم غیب کے قائل ہیں، اور یہ میں اور علم غیب کے نہیں بلکہ مختار کل کے بھی قائل ہیں. اب حضور کو اگر ہم کہیں کہ ہم حضور کو مالک و مختار کرنے کے، یہ کیسے جائز ہے؟ تو میں نے کہا غوث پاک تو اپنے مریدوں کے لیے مانتے ہیں، تو لہذا غوث پاک نے کبھی حضور کے علم کا انکار نہیں کیا، اس لیے کہ جب حضور کی برکت سے، حضور کے کلمے کی برکت سے آپ کو ملا اور آپ کے صدقے سے آپ کے مریدین کو مل رہا ہے، تو پھر حضور تو سراپا علم ہے نا، حضور تو اصل علم ہے. تو سنیو، تمہارا عقیدہ اتنا ٹن ٹناٹن اور ٹھوس ہے جس میں بناسپتی پنا کہیں نہیں ہے، سمجھ رہے آپ؟ اب آپ ایک خطبہ اور سنیں فضل غیب کا، یہ خطبہ نمبر 46 میں، جلدی سے پڑھتا ہوں. غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین، بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی اور نیکاروں کو دوست رکھتا ہے. سورۃ الاعراف. اس وقت غوث پاک فرماتے ہیں، اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غور سے سنیے، یہ حدیث قدسی برحق ہوتی ہے کہ من شغلہ ذکری ان مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطا سائلین، جو شخص میرے ذکر میں مشغول ہونے کے سبب مجھ سے سوال نہیں کرتا تو میں اسے بن مانگے اس سے زیادہ افضل عطا فرما دیتا. فرمایا یہی حالت، اب سنیے ذرا، فرمایا یہی حالت، غوث آدم اپنے خطبے میں کہتے ہیں یہی حالت فنا ہے، یعنی جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے نا تو فنا اور بقا کیا ہوتی ہے. فرما فنا یہ عادت ہے کہ بندے کو ذکر میں صرف خدا یاد رہے، اپنی کوئی حاجت نہ رہے، اس کو کہتے ہیں فنا، اس کو کہتے ہیں فنا. غوث آدم کہتے ہیں یہی حالت فنا کی جو اولیاء کرام اور ابدالوں کا آخری مقام ہے، اور اسی مقام پر بندے کو عالم تکوین کا مالک بنا دیا جاتا ہے، اور اس کی ہر حاجت اور ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے. جیسا کہ بعض آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد موجود ہے، یا ابن آدم ان اللہ لا الہ الا انا اقول لشیء کن فیکون اطعنی اجلک تقول لشیء کن فیکون، اے ابن آدم میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، جب کسی چیز کے لیے کہتا ہوں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، تو میری اطاعت کر، میں تجھے ایسا بنا دوں گا کہ جب تو کسی چیز کے لیے کہے گا ہو تو وہ ہو جائے گی.
نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، اہل سنت زندہ آباد، اہل سنت
زندہ آباد،
مسلک اعلی حضرت
زندہ آباد.
یہ ہے صداقت دیکھی. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان و جلالت ہے کہ فرمایا رب خود کہتا ہے کہ جب تیرا عقیدہ مجھ پر پختہ ہو جاتا ہے کہ میں جو کہوں ہو جائے تو کر، فرمایا کہ پھر میں تجھے اپنی محبت کی تصویر بنا دیتا ہوں، مظہر بنا دیتا، پھر تو جو کہتا وہ بھی پورا ہوتا ہے. اب بتائیے تو سرکار کا مقام کیا ہوگا؟ یہ تو ابدالوں کی انتہا ہے، یہ تو پھر صدیق اکبر کا مقام کیا ہوگا؟ مولا علی کا مقام کیا ہوگا؟ انبیاء کا مقام کیا ہوگا؟ اور میرے آقا کا مرتبہ کیا ہوگا؟ کتنی گندی روح ہے اور کتنی گندی اور فرسودہ بدبودار عقیدہ ہے کہ حضور کے لیے اس مسئلے پر مناظرہ کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں، تو جس نے خود کو نہیں سمجھا وہ اولیاء کو کیا سمجھے گا، اور جو اولیاء کو نہیں سمجھا وہ نبی پاک کو کیا سمجھے گا. یہی بات امام غزالی کے بھی میرے دماغ میں آ رہی ہے. احیاء العلوم میں لکھا 55 سال عمر تھی، 40 سال مناظروں میں دمال کر دیا آپ نے. فرمایا کہ جب میں تصوف کی طرف آیا، مقام ولایت کو دیکھا تو مقام نبوت کو سمجھا. فرمایا جو روشنی لے رہا ہے اس میں اتنا کمال ہے تو اصل نور میں کیا ہوگا. یہ لکھا ہے آپ نے، یہ الاقتضاء میں بھی لکھا، احیاء العلوم میں بھی لکھا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے، یہ سرکار غوث اعظم کا عقیدہ، یہ حضرت امام غزالی نے بھی لکھا. اور کب لکھا امام غزالی نے؟ دیکھیں 1000 سال ہو گئے ان کو. اور فرمایا کہ جب میں تصوف کو پڑھنے لگا، جو پردے میرے آگے سے ہٹے، تب میں نے سمجھا او نبی یہ ہوتا ہے. اس لیے کہ جس کے ذروں سے ذروں سے ذروں کے کروڑوں ہا حصے، اربوں ہا حصے، خربوں ہا حصے، خربا خرب حصے کے اندر اتنی طاقت ہے، تو اس اصل ذات کا مقام. اب سنیے یہ جلدی سے چند اخبار و خیار میں غوث اعظم فرماتے ہیں، اگر میری زبان پر شریعت کی لگام نہ ہوتی، گر نمی بوت لگام شریعت بر زبان من، اگر میری زبان پر، بڑی توجہ سے سنیے، یہ غوث اعظم کا کلام ہے. ہمارے والد کہا کرتے تھے علیہ رحمہ کہ غوث پاک کا نام جو بغیر وضو کے لیتا ہے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. یعنی ایسا عقیدت رہی ہے مشائخ میں، ٹھیک ہے؟ تو ان محافل کا بڑا احترام کیا کریں. اب غوث اعظم کے اقوال ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے. فرمایا کہ اگر نمی بود لگا میں شریعت بر زبان من، ہر آئینہ خبر مین کردم، شمارا با آچا می خورد و می نہیں درخانہ خود، من می دانم آچ ظاہر و باطن شما است، و شما در رنگے شہشہایت در نظر من. اگر میری زبان پر شریعت کی لگام نہ ہوتی، غوث اعظم فرماتے اگر نمی بود لگام شریعت بر زبان من، اگر میری زبان پر شریعت کی لگام نہ ہوتی تو لا محالہ میں تمہیں بتا دیتا ہر وہ چیز جو تم کھاتے ہو، ہر وہ چیز جو تم کھاتے ہو، اور ہر وہ جو چیز جو تم گھروں میں رکھتے ہو. اور میں جانتا ہوں من میندانم آچ ظاہر و باطن شماست. فرمایا اور میں جانتا ہوں کہ تمہارا ظاہر اور باطن، اور تمہارے باطن کو بھی جانتا ہوں، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہوں، اور تم میری نظروں میں کیسے ہو. فرمایا جیسا کانچ کا برتن ہوتا ہے، جس کا باہر سے بھی نظر آتا ہے اندر بھی واضح ہوتا ہے، تو میرے آقا کا علم کیسا ہوگا. جن سے نور لینے والی شان میں یہ بات ہے، جو چمکنے والے غوث اعظم، جو صورت چاند میں چمکے تو چاند کے نور میں اتنا رونق ہے، تو اصل وہ شمس کی کیا شان ہوگا. اب آپ دیکھیے ایک اور اشارہ فرماتے ہیں. ایک تو یہ خود فرمایا نا، نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن، میں اللہ کے تمام بلاد اور آبادیوں کو یوں دیکھتا ہوں کہ خرد لطن اللہ حکمت سالی، رائی کے دانے کے مانند جس طرح میری ہتیلی پر رکھی ہوئی ہے. فرما من دستگیری میں کنم، میرے مریدوں میں جس کسی کی سواری لغزش کھائی گئی، میرے مریدوں میں سے کسی کی بھی سواری لغزش کھا جائے، جو ہنسے وہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے، کیونکہ آپ کے لیے دیکھ انتظار کر رہی بھی باہر بیٹھے، اور جو یہاں پر بیٹھے انتہائی سنجیدہ بیٹھے، ورنہ میں محفل میں کھڑا کر دوں گا. درود پاک پڑھیے. اخبار الاخیار شریف کے اندر سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، اگر میری زبان پر شریعت کی لگام نہ ہوتی
تو میں تو لا محالہ میں تمہیں بتا دیتا کہ ہر وہ چیز جو تم کھاتے ہو اور جو گھروں میں رکھتے ہو, اور میں جانتا ہوں تمہارے ظاہر کو, تمہارے باطن کو بھی, اور تمہاری, اور تم میری نظروں میں شیشیوں کی مانند ہو. سبحان اللہ. نظر تو الہ بلاد اللہ جمن کا خردر تین اللہ حکم اتصالی, میں اللہ کے تمام شہروں آبادیوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح کے مانند رائی کا دانہ میری ہتیلی پر رکھا ہوا ہو. اخبار الاخیار شریف میں ایک اور قول شیخ محقق نے نقل فرمایا, فرمایا میرے مریدوں میں سے, میرے مریدوں میں جس کسی کی سواری لغزش کھائے, ڈگمگائے اس کی سواری اور گرے گی, تو میں قیامت تک اس کی دستگیری کرتا رہوں. یہ لکھنے والے شیخ محقق ہیں, سند حدیث میں اہل حدیثوں کے بھی امام ہیں, دیوبندیوں کے بھی امام ہیں, اور ہمارے تو امام ہے ہیں. علم حدیث بر صغیر میں ان کی وجہ سے آیا, یہ انہوں نے اپنی مبارک کتاب میں لکھا, یہ کتاب تقریباً 400 سال سے چھپ رہی ہے, کسی مائی کے لال میں دم نہیں ہے اس عبارت پر اعتراض کر سکے, کیونکہ لکھا کسی گنگوئی نانوتوی نے نہیں ہے, شیخ محقق الاطلاق نے لکھا ہے. اب آگے سنیے ایک اور بات, آپ ارشاد فرماتے ہیں, فرماتے ہیں بعزت پروردگار کے دست حمایت منبر مریدانے مثل آسمان ہست پر زمین. آپ خود ارشاد فرماتے ہیں مجھے اپنے پروردگار کی عزت کی قسم, میں نے اس لیے پہلے الہام کی بات کر دی تاکہ آپ کو تذبذب نہ رہے, اور قول میں آخر میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تذبذب نہ رہے. فرمایا کہ بعزت پروردگار کہ دست حمایت منبر مریدانے من مثل آسمان است بر زمین, مجھے اپنے پروردگار کی عزت کی قسم کہ میری حمایت اور حفاظت کا ہاتھ میرے مریدوں پر ایسے محیط ہے جیسے آسمان زمین پر احاطہ کیا ہو. شیئن اللہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی یا شیخ الجیلانی یا شیخ الجیلانی. تو یہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال مبارک پر میں نے چند جملے آپ کی خدمت مبارکہ کے اندر پیش کیا, تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت اور شان کیا ہے. بیٹھنے کو تو رات دن ہے, اللہ رب العالمین سرکار غوث پاک کے صدقے ہمارے کراچی کے حال پر بھی رحم فرمائے, لیکن سب سے پہلے جو ہمارے اندر کا حال خراب ہے اس پر رحم کرے. اندر کا حال اچھا ہے تو کانٹے بھی بستر لگ جاتے ہیں, اور اندر کا حال اگر خراب ہو تو بستر بھی کانٹا بن جاتا ہے. اور اندر کا حال اچھا ہوگا ان کی محبت سے. کن کی محبت سے بولیے؟ ان کی محبت سے. تو لہذا جو اتنے بڑھ بڑھ کر کرام بزرگوں نے ذکر کی, اور میرے امام نے جو بڑھ بڑھ کر باتیں کی, کیا بات کیا اس پر گفتگو ختم کر, اتنی خوبصورت منقبت میں نہیں دیکھ سکا. سارے بزرگوں کو سلام جنہوں نے منقبتیں لکھی ہیں, لیکن ہم تو سگے غوث و رضا ہیں نا. کیا لکھا میرے امام نے, واہ کیا مرتبہ اے غوث, ایک ایک جملے پر آپ جملہ کر کے, واہ کیا غوث, واہ کیا مرتبہ اے غوث, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. قدم آپ کا سب سے نیچے ہے, سر اوپر ہے, تو یہ قدم جو بظاہر آپ کے حیثیت سے نیچے ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء عام لوگ نہیں, اولیاء عام لوگ نہیں جن کی شانیں تم سن چکے ہو, اولیاء عام نہیں, عام تو پیچھے کھڑے ہیں, جن کو مرتبے مل گئے وہ اولیاء. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں, وہ ہے طلبہ. اور میرے شیخ نے بھی کمال کیا, فرمایا کہ پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد, اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد, صدقہ رسول پاک کا. ابھی آپ نے پڑھ لیا اخبار الاخیار سے غوث اعظم فرماتے ہیں, میں اپنے مرید کے سر پر یوں ہوں جس طرح آسمان زمین کے اوپر. اب ذرا دل سے پڑھیے, دل سے. میں نے شک دور کر دیے آپ کے, میرا بھی شک دور ہو گیا بزرگوں کی عبارتوں سے, آپ کا بھی دور ہو گیا, اب کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اب بالکل دل سے, بالکل دل سے, بغیر کسی توہم کے, اب یقین مضبوط ہے, مل کر کہیے, صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دیں, ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد, ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد. دل کی سنائے اختر دل کی زبان میں, کہتے یہ بہتے نیر ہیں یا غوث المدد، یا غوث